بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دستوریت اور جمہوریت کے اوپر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے پچھلے تقریباً 100 سال میں، تو بہت زیادہ لکھا گیا ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں بھی بہت کچھ اتنا لکھا جا چکا ہے کہ دستوریت اور جمہوریت کے حوالے سے یہ ابہام پیدا ہو گیا کہ یہ بذات خود جو ہے یہ کوئی اصطلاحات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک سیلف ایویڈنٹ حقائق بن گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی سیاسی جدوجہد ہوتی ہے تو وہ دراصل، اگر وہ فطری کوئی سیاسی جدوجہد ہوتی ہے تو وہ جمہوری اور دستوری جدوجہد ہی ہوتی ہے، اور اس کا جو تعلق ہے اسلامی تحریکوں کے ساتھ وہ بھی ایک خاص طور پر نامیاتی طور پر بظاہر ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ منسلک ہو گیا ہے، اور دستوری جدوجہد اور جمہوری جدوجہد اور اسلامی سیاسی جدوجہد آپس میں اس طرح مل گئے ہیں کہ وہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ بن جائے گا، ایسا سچائی جس کو اپنے جواز کے لیے کوئی مزید جواز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور پچھلے سالوں کے اندر جو کام ہوا ہے اس کے حوالے سے، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری تمام سیاسی محرومیوں کا مداوع جو ہے وہ صرف جمہوری اور سیاسی دستوریت اور جمہوریت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور اگر دستوریت اور جمہوریت سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کی تو وہ تمام مسائل، وہ جو ہم 1500 سال سے مسلمانوں کی سیاسی فکر کے اندر موجود ہیں، وہ سب دوبارہ سے دہرائیں گے، اور جمہوری اور دستوری جدوجہد کے نتیجے میں ان سب کا مداوع کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو دستوریت اور جمہوریت کا جو موضوع ہے، چونکہ بہت تفصیلی اور بہت پروفاؤنڈ موضوع ہے، لہذا اس کو بہت طریقوں سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی ہم تاریخیت میں چلے جائیں کہ دستوریت اور جمہوریت کی تاریخ کیا ہے، وہ کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس طریقے سے اس نے مغرب کو مسفر کیا، اور اس کے بعد وہ اسلامی دنیا کے اندر بھی آ گئی، اور اس کے کیا تاریخی تناظر ہے اس کا. ایک دستوریت اور جمہوریت کو دوسرا طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ ہم دستوریت اور جمہوریت کی مختلف سیاسی اشکال یا مختلف اس کی فارم سے بحث کریں کہ ریٹن کانسٹیٹیوشنلزم کیا ہوتا ہے، ان ریٹن کانسٹیٹیوشنلزم کیا ہوتا ہے، ڈیموکریسی ایک طرح کی نہیں ہوتی، سوشل ڈیموکریسی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، لبرل ڈیموکریسی ہوتی ہے، نیشنلزم کے ساتھ چلی جاتی ہے تو کوئی اور شکل اختیار کر لیتی ہے، فاشزم کے ساتھ چلی جاتی ہے تو کوئی اور شکل اختیار کر لیتی ہے. یعنی کہ ایک دوسرا جو دائرہ ہے اسی دستوریت اور جمہوریت کے ڈسکورس کا، وہ یہ کہ اس کی مختلف مینیفیسٹیشن، اس کے مختلف اظہار کیا کیا ہیں، اس سے بھی بحث کی جا سکتی ہے. دوسرا ایک جمہوریت اور دستوریت کن مجرب اصولوں کے اوپر بیس کرتی ہے، اور دستوریت اور جمہوریت کے پیچھے جو مجرد اصول ہیں معاشرے کی سطح کے اوپر، فرد کی سطح کے اوپر اور ریاست کی سطح پر، ان مجرد اصولوں سے ہم بحث کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ جمہوریت اور دستوریت جو ہے وہ کس قسم کے مجرد اصولوں کے اوپر بیس کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اصول اقتدار، انتقال اقتدار اور نظام اقتدار کے ڈھانچوں کو کس طرح سے مرتب اور مضبوط کرتی ہے. یہ ایک الگ پورا کا پورا دائرہ ہے اسی حوالے سے. پھر دوسرا یہ کہ دستوری اور جمہوری نظام کی غیر اقداری ہونے کی دلیل جو نکالتے ہیں کہ دستوری اور جمہوری سیاسی نظام محض ایک ڈھانچہ ہے اور وہ اس کے اندر کوئی بھی روح داخل کی جا سکتی ہے، اس کے اندر سوشلزم کی روح داخل کی جا سکتی ہے، اس میں اسلام کی روح داخل کی جا سکتی ہے، اس میں لبرلزم کی روح داخل کی جا سکتی ہے، تو اس کی غیر اقداری حیثیت یا اس کی اقداری حیثیت کے حوالے سے ہم بحث کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دستوریت کے ذریعے سے حقوق انسانی کے فروغ اور حقوق انسانی کا تحفظ کی جو پوری بحث ہے اس سے ہم اس کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دستوری جدوجہد اور جمہوری جدوجہد کی عدم موجودگی کسی بھی ایسی سیاسی جدوجہد کی طرف لے جاتی ہے جو کہ لامحالہ متشدد ہوتی ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ دستوریت اور جمہوریت دراصل امن کے لیے بنیادی شرط ہیں کسی بھی سیاسی فکر میں یا کسی بھی سیاسی تحریک میں، اور کوئی بھی ایسی سیاسی تحریک جو کہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی اور لامحالہ متشدد ہوتی ہے اس کے درمیان جو ان مختلف لٹریچر نے جو آرگینک ریلیشن شپ اسٹیبلش کر رکھا ہے اس پر بھی ہم بحث کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دستوری اور سیاسی دستوری جمہوری جدوجہد جو ہے وہ بنیادی طور پر کس طریقے سے اسلامی تحریکوں کے انقلابی پروگرام کو ممکن بناتی ہے یا ناممکن بنا دیتی ہے, اس سے بھی ہم بحث کر سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ اس کی ڈائمینشن ہے, میں جس ڈائمینشن کو فوکس کروں گا وہ یہ آخری ہے کہ کس طریقے سے دستوری اور سیاست جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں اسلامی انقلابی تحریکوں کی نمو پانے کی, اس کے اسٹیبلش ہونے کے, اس کے ڈیولپ ہونے کے کتنے امکانات ہیں اور کتنے امکانات نہیں ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہسٹوریکلی یہ صرف محض اصول, میں ظاہر ہے کہ کچھ اصولی باتیں کروں گا, لیکن یہ کہ یہ ہسٹوریکلی بھی آپ ایکسپلیکیٹ کر سکتے ہیں کہ دستوری اور سیاسی دستوری جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں اسلامی تشخص کسی بھی مذہبی تحریک کا کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے اور بنیادی طور پر اس میں اور ایک سیکولر سیاسی جماعت کے اندر کوئی بنیادی یا اصولی فرق باقی نہیں ہوتا. تو یہ تو بیسیکلی جو کانٹیکسٹ ہے, جس میں دراصل دو چیزیں مقصد تھے. ایک مقصد تو یہ کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ جو چیز میں جو کانسیپٹ اب آپ کے سامنے پیش کروں گا انتہائی کمپلیکس ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈائمینشن ہے, تو ان سب کا احاطہ اس وقت ممکن نہیں ہے. میں صرف وہ ایشوز دے رہا ہوں جو کہ بنیادی طور پر جن کو اختیار کر کر اسلامی سیاسی جدوجہد کے لیے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر کیا جمہوری اور دستوریت کو استعمال کیا جا رہا ہے یا بنیادی طور پر اسے آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اسے کسی اسٹریٹجی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے آئیڈیالائز کر دیا گیا, جو سب سے خوفناک بات ہے اس چیز کی کہ اگر اسے اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہوتا تو 50 سال بہت تھے اس اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے. لیکن حقیقتاً ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دستوریت اور جمہوریت کے جو مجرد اصول ہیں ان اصولوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں, اسلامی تحریکات کے اندر جو اہم لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پر یہ ہم آہنگ ہیں اسلامی سیاسی جدوجہد کے ساتھ. لیکن جو اس کی فلسفیانہ کمزوریاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم ان سیاسی کمزوریوں اور ان نظریاتی کمزوریوں کی واضح طور پر نشاندہی کر کر اس کے الگ رنگ کوئی دوسرا سیاسی نظام یا کوئی دوسری سیاسی جدوجہد کی کوشش کر سکیں. تو میں جو ڈسکشن کروں گا اس کے اندر میں دستوریت اور جمہوریت کو کس بنیاد پر اسلامی تحریکات قبول کرتی ہیں, نمبر ون. نمبر ٹو کہ اس کو اختیار کر لینے کے بعد اس سیاسی تحریک کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, دوسری سطح. اور تیسری سطح کہ اس کے نتیجے میں اسے کس قسم کے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اور یہ جو آگے کے دو ہیں بالکل پریکٹیکل ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے کوئی فلسفے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, بالکل یہ ہمارے سامنے کی چیزیں ہوں گی. اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو زیادہ فلسفیانہ نہ رکھوں بلکہ اس طرح کا رکھوں جیسے ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو. اس میں یہاں پر اگر کوئی کسی کو کوشچن کرنا ہے تو وہ کوشچن کر سکتا ہے. مسلمانوں کم از کم سب کانٹیننٹ کی جو تاریخ ہے یا بر صغیر پاک و ہند کی جو تاریخ ہے اس میں ہم بار بار مختلف ہمارے جو سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم 1919 کو ایک بنیادی ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ لیتے ہیں یا ہسٹوریکل ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہماری سیاسی فکر جو تھی وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی. یعنی کہ مسلمانوں کو 1775 سے لے کر 1857 تک, بلکہ 1857 کے بعد بھی 1920 تک یا 1919 تک پے در پے شکستیں ہوئیں, اور ان پے در پے شکستوں کے نتیجے میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ اب جو ہے کوئی ایسی سیاسی جدوجہد ممکن نہیں ہے کم از کم بر صغیر پاک و ہند میں جس کی بنیاد پہ غلبہ اسلام ممکن ہو سکے. اور جب غلبہ اسلام سے مراد لی جاتی تھی تو وہ ریاستی غلبے کی, یعنی کہ جو 1857 سے لے کے 1919 تک جو جدوجہد ہوئی وہ ریاست کے اوپر کسی نہ کسی طرح دوبارہ اپنا جو تسلط تھا وہ قائم کرنے کی جدوجہدیں تھیں, لیکن اس کی شخصی سطح کے اوپر اور معاشرتی سطح کے اوپر اور ریاستی سطح پر تینوں سطحوں پر اس کی کوشش ہوئی, لیکن بنیادی طور پر وہ ایک سیاسی جدوجہد. اس میں پیدر پہ ناکامیوں کے نتیجے میں یہ تھاٹ ڈیولپ ہوئی کہ کیا اس سیاسی اسٹرگل کے نتیجے میں ہم اپنا تشخص اور اپنی حیثیت برقرار رکھ سکیں گے. تو کچھ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, لہذا ایک پریگمیٹک ڈیسیشن لیا گیا کہ ہم اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور تحفظ اسلام کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے لیے پہلی سطح کے اوپر سیاسی عمل سے باہر نکل جائیں اور معاشرتی اور مذہبی سطح کے اوپر اپنی تنظیمیں نو کریں اور اس کے نتیجے میں تحفظ امت کی کوشش کریں اور تحفظ علوم دین کی کوشش کریں, اور اس کی طرف جو ہے توجہ رہی. لیکن اگر یہ بات صرف اسی سطح تک رہتی تو بات ٹھیک تھی, تو کہ ممکن ہے کہ 50 یا 100 سال بعد ہم ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ آتے, لیکن ایسا ہوا نہیں, بلکہ ہم اس سیاسی تناظر سے یا اس سیاسی دائرے سے نکل کر ایک دوسرے سیاسی دائرے کے اندر ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا, اور وہ دستوریت اور جمہوریت. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا, ظاہر ہے کہ اس دور کے رائزنگ ٹرینڈ تھے کہ اس زمانے میں جو بھی انقلابی تحریکیں اٹھ رہی تھیں انہوں نے جمہوری اور دستوریت کے اندر پنپنے کی بھی کوشش کی, جیسے جرمنی کے اندر سوشل ڈیموکریٹک پارٹی تھی اور مختلف انقلابی تحریکیں تھیں جو سوشلسٹ تحریکیں تھیں, انہوں نے بھی دستوریت اور جمہوریت کو اختیار کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلامی شخصیت یا اسلامی معاشرت یا اسلامی ریاست یا قیام کی کوشش ممکن ہے دستوریت اور جمہوریت کے زیر اثر, یہ بنیادی طور پر ایک پریگمیٹک ڈیسیشن تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دستوریت اور جمہوریت کچھ حقوق کے تحفظ کی بات کرتی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کر دیا جائے, اور ان بنیادی حقوق کے تحفظ کے اندر آپ مذہبیت کو بھی ایک حق کے طور پر تسلیم کروا لیں, اور اس بنیادی حق کے زیر اثر جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اس بننے والے موجودہ سیاسی نظام کے اندر, اور اس چھتری کے نیچے پھر اپنی تشخص کی جدوجہد بھی کریں اور آگے بڑھیں, اور ایک وقت آئے کہ اس سیاسی نظام کے اندر ایک طاقتور کمپوننٹ کے طور پر اپنا اظہار کریں. لیکن حقیقتاً ایسا ہوا نہیں, ہسٹوریکلی ایسا ہوا نہیں, لیکن ہم نے پچھلے 50 سال میں یا 60 سال میں کم از کم برے صغیر پاک و ہند کے اندر دستوریت کو انسٹرومنٹ کے طور پر نہیں بلکہ آئیڈیل کے طور پر اختیار کرنا شروع کر دیا. جو ہماری سیاسی فکر کے اندر جو بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دستوریت اور جمہوریت کو انسٹرومنٹلائز کر کر ایک ایسا سیاسی دائرہ یا ایک ایسا سیاسی پیراڈائم ڈیولپ کر لیا جاتا جو آگے چل کر بتدریج اس کو کمزور کرتا ہے, لیکن وہ اس کو مزید طاقتور کرتا. اور یہ دو طرفہ پروسیس ہوا, ایک طرف پہ جمہوری اور سیاسی نظام کو اسلامی جواز پہ جواز ملتا چلا گیا اور وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا گیا, اور اس کی جو کاسٹ پے کی وہ اسلامی تحریک نے کی, اور اس کے نتیجے میں ان کا اسلامی تشخص کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا. میں ان 5-6 بنیادی جو ڈائمینشن میں اس کی نشاندہی کر دوں گا, اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اصولی بات کہ اسلامی تحریک بنیادی طور پر دعویٰ کیا کرتی ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ مذہبی تحریک بالعموم اور اسلامی تحریک بالخصوص ایک خاص قسم کے تصور خیر کی دعوت ہے, اور وہ تصور خیر وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, اور وحی صرف ایبسٹریکشن کے اندر نہیں رہی بلکہ اس وحی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی جو سنت کی بنیاد پر ہمارے پاس محفوظ ہے, اسے صحابہ نے پریکٹس کیا اپنی زندگیوں کے اندر, اس کو تابعین نے پریکٹس کیا, اس کو تبع تابعین نے پریکٹس کیا, اور پھر وہ علماء اکرام اور صوفیہ اعظم کی جدوجہد کے نتیجے میں عوام تک منتقل ہوئی. لہذا ایک پورا کا پورا اسلامی روایتی نظام ہے اور ایک پورا کا پورا اسلامی ٹریڈیشن ہے جس کے ذریعے یہ خیر جو کہ خدا کی طرف سے وحی کیا گیا تھا محفوظ ہوتا رہا مختلف تاریخی ادوار کے اندر جو ہم تک منتقل ہوا. تو بنیادی طور پر سیاسی جدوجہد کا بنیادی مقصد اس تصور خیر کی شخصی سطح پر, معاشرتی سطح پر اور ریاستی سطح پر اس کے اصلاح کی کوشش ہے. اور اگر کوئی ایسا سیاسی نظام آپ وضع کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ تصور خیر جو خدا کی طرف سے وحی کیا گیا, جو سنت اور اجماع امت کے بنیاد پر اسٹیبلش ہوا, اس کی شخصی سطح پر, معاشرتی سطح پر اور ریاستی سطح پر بجائیے کہ وہ پنپے پھلے پھولے کمزور ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پر وہ سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بہت اصولی بات ہے کہ اسلامی تحریک سیاسی عمل کے ذریعے کسی تصور خیر کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ ایک تصور خیر جو کہ خدا کی طرف سے وحی ہو گیا اس کے اصلاح کی کوشش ہے. جبکہ مغرب کے اندر جب ہم جمہوری اور دستوری سیاسی جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو وہ سیاسی عمل کے ذریعے کسی تصور خیر کی تلاش میں, دونوں میں بنیادی فرق ہے کیونکہ گڈ ڈٹرمن نہیں ہے, ڈیفائن ہوتا ہے تاریخی عمل اور سیاسی اداروں کے ذریعے, جبکہ اسلام کے اندر کوئی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں کسی تصور خیر کی شناخت یا کسی تصور خیر کی تلاش کی جدوجہد نہیں بلکہ ایک تصور خیر جو کہ پریکٹس ہو چکا ہے اس کے اصلاح کی کوشش ہے, اور اس کی بنیاد پر شخص کو اپنی شخصی حیثیت کو تبدیل کرنے, معاشرے کو اپنی معاشرتی حیثیت کو تبدیل کرنے, اور ریاست کو اپنی ریاستی حیثیت کو تبدیل کرنے کی جدوجہد ہے جو کہ اس خیر سے نکل کر آتی ہے. لہذا اسی بھی طور پر تحریکات اسلامی خیر کی مرکزیت کی قائل ہوتی ہے. اگر وہ خیر کی مرکزیت کی قائل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی مکمل طور پر اس قابل ہی نہیں ہوئی, یا وہ مکمل طور پر اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاسی جدوجہد میں جا سکے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر جب بھی کوئی سیاسی جدوجہد تاریخی طور پر ہوئی ہے تو وہ اس خیر کی دعوت کی طرف ہی ہوئی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسٹیبلش تھا, مستحکم تھا, اور اس کے لیے ہمارے بڑے لوگوں نے بے شمار اور بے دریغ قربانیاں دی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوئے. لیکن حقیقی طور پر یہ تصور خیر محض ایبسٹریکشن میں نہیں رہتا, لہذا اس تصور خیر سے ایک خاص قسم کے حقوق وضع کیے جاتے ہیں, اخذ کیے جاتے ہیں, اور وہ حقوق گارنٹی ہوتے ہیں اس تصور خیر کی پروٹیکشن کے لیے, اور اس تصور خیر سے اخذ کردہ حقوق معاشرے کے اندر ریاستی سطح کے اوپر پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کا تحفظ کیا جاتا ہے, اور اس کی بنیاد پر معاشرے اور شخص اور ریاست کو ترتیب دیا جاتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ اسلامی معاشرت یا اسلامی ریاست یا اسلامی شخصیت جو ہے وہ حقوق سے عاری ہوتی ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ ایک اصولی بات ہے کہ وہ حقوق کسی مجرد اصول کے تحت یا کسی تاریخیت سے اخذ کردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ بنیادی طور پر اس تصور خیر سے اخذ کردہ ہوتے ہیں جو کہ مستحکم اسلامی تفاسیر کے اندر اسٹیبلشڈ. اسی طرح جو حقوق وضع کر لیے جاتے ہیں ان حقوق کی جتنی بھی ممکنہ یا تفاسیر ہوتی ہیں ان تفاسیر کے اندر بھی اصولی طور پر اس بات کا احساس کیا جاتا ہے کہ وہ حقوق اس خیر سے متصادم نہ ہوں جس سے وہ حقوق اخذ کر جائیں, یعنی کہ آپ ان حقوق کی کوئی ایسی تفصیل پیش نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں اس خیر کے پنپنے کے ہی امکانات معدوم ہو جائیں جس سے وہ تصور خیر اخذ کرتا ہو. لیکن حقیقتاً جو بھی سیاسی عمل ہوگا وہ حقوق کی جدوجہد نہیں ہوگی, بلکہ وہ بنیادی طور پر خیر کی جدوجہد ہوگی, اور اس خیر کی دعوت, اس خیر کی ترویج اور اس خیر کے تحفظ کے لیے ہی ریاستی, معاشرتی اور انفرادی حیثیت میں لوگ اپنی اپنی کوششیں کریں گے, اور اسی کے نتیجے میں جو سیاسی, معاشرتی اور انفرادی نظام زندگی وضع پائے گا اس کے اندر اس خیر کے پھلنے پھولنے کی امکانات ہوں گے جو وحی الہی سے ہم آہنگ ہو, اور وہ تصور خیر جو وحی الہی سے ہم آہنگ نہیں ہے اس کے پھلنے پھولنے کے امکانات نہیں ہوں گے, بلکہ اس کی دیکھ کنی کرنا ریاستی سطح کے اوپر بھی, معاشرتی سطح کے اوپر بھی اور فرد کی سطح پر بھی ایک بنیادی وظیفہ ہوگا اس اسلامی تحریک کا جو اپنے آپ کو اسلامی تحریک کہتی ہے. یہ دوسرا, یہ ایک اصولی بات ہے جو ہم نے رکھی ہے. لیکن حقیقتاً دستوریت اور جمہوریت جو ہے وہ جن پریمبل کے اوپر یا جن مفروضوں کے اوپر کھڑی ہے ان کو یہ سمجھ لینا کہ وہ غیر اقداری ہیں, اور اس کے اندر کسی بھی قسم کے تصور خیر کو داخل کیا جا سکتا ہے, اور اس تصور خیر سے نکلنے والے تمام حقوق کو اسی ریاستی اور اسی دستوری عمل اور اسی دستوری نظام کے تحت نافذ کیا جا سکتا ہے ایک ناممکن کوشش ہے. اس لیے کہ جمہوری اور دستوری سیاسی عمل جو ہے جس تصور خیر کے اوپر کھڑا ہے وہ بنیادی طور پر اس تصور خیر سے متصادم ہوتا ہے جو کہ وحی الہی سے اخذ کرتا ہے. لیکن یہ جو بات میں نے کہی ہے, یہ آخری بات کہ جمہوری عمل ایک تصور خیر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, یہ بذات خود ایک اس کا ایک ڈولٹی ہے, اس کی ایک دورہ پن ہے. یعنی کہ کیونکہ مغربی فکر کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دستوریت اور جمہوریت کسی تصور خیر کی بنیاد پر نہیں کھڑے ہوتے بلکہ وہ حقوق کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور حقوق یہ ہیں کہ جس کو جو تصور خیر اپنی انفرادی زندگی کے اندر اختیار کرنا چاہتا ہے اختیار کرے. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو بنیادی انسانی حقوق جنہیں ہم بار بار بنیادی انسانی حقوق کہتے ہیں, وہ بنیادی انسانی حقوق ایک خاص قسم کے تصور خیر سے اخذ کردہ ہوتے ہیں جو مغربی تاریخیت سے نکلے ہیں. لیکن حقیقتاً ہم کرتے یہ ہیں کہ ان حقوق انسانی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مخصوص تاریخ سے نہیں بلکہ یہ آفاقی ہیں, مجرد ہیں, اور یہ تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں, اور ان حقوق کی ریاستی تحفظ کے نتیجے میں ہر تصور خیر کے پنپنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. چونکہ ہر تصور خیر کے پنپنے اور پھلنے پھولنے کے امکانات ممکن ہیں, اس لیے اسلامی تصور خیر کے پنپنے اور پھلنے پھولنے کے امکانات بھی ممکن ہو جائیں گے. لہذا ان بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پر جو سیاسی نظام وضع ہوگا وہ دستوریت کا بھی تحفظ کرے گا, جمہوریت کا بھی تحفظ کرے گا اور اسلام کا بھی تحفظ کرے گا. یہ ہماری بنیادی اصولی غلطی ہے, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بنیادی انسانی حقوق غیر اقداری نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک خاص قسم کی تاریخ سے نکلے ہیں, ایک خاص قسم کے تصور خیر سے نکلے ہیں, اور یہ تصور خیر دراصل متصادم ہے اس تصور خیر سے جو وحی الہی سے اخذ کرتا ہے. اب آپ اسی تاریخی تناظر میں اگر پیچھے جائیں تو ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ریاست بھی نکل گئی ہے, انگریز ان کی پٹائی بھی کر رہا ہے, ان کے پاس کوئی معاشرتی سربندی بھی موجود نہیں ہے اور وہ ڈس انٹیگریٹڈ بھی ہیں. لہذا مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس دستوریت اور جمہوریت کے ذریعے اپنے کچھ بنیادی سیاسی حقوق کو منوا لیا جائے تو مستقبل میں ہم اپنا مذہبی سیاسی تشخص برقرار کر سکیں گے, اور اسی دائرے کے اندر ہم اپنی سیاسی جد و جہد کو عملی شکل دے سکیں گے اور مستقبل میں ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ہم جو بھی ہمارے ایگزسٹنگ چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری اور دستوری سیاسی نظام کس چیز کی کوشش کرتا ہے, تو دستوری اور جمہوری نظام بنیادی طور پر انسان کی ارادے کو سیاسی طور پر اپلائی کرنے کا نام ہے کہ آپ انسانی ارادہ انسانی کو کس طریقے سے معاشرتی ریاستی اور فرد کی سطح کے اوپر نافذ کر سکیں. لہذا جب آپ ایک دستوری اور جمہوری سیاسی جد و جہد میں جاتے ہیں تو ارادہ انسانی ایک بہت اہم سیاسی آئیڈیل کے طور پر آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارادہ انسانی جو ہے وہ بنیادی طور پر طاقت کا سرچشمہ ہے اور اسی کی بنیاد پر خیر اور شر کے معیارات کا تعین ہوتا ہے. لہذا جب آپ ارادہ انسانی کو بنیاد بنا کر کسی سیاسی عمل میں شریک ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ تصور خیر جو زیادہ انسانوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے وہی خیر بن جاتا ہے. لہذا بنیادی انسانی حقوق کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق ایک ایسے سیاسی نظام کی طرف آپ کو بلاتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ انسان جو چاہنا چاہے چاہے اور جو چاہے وہ حاصل کر سکے, اور سیاسی نظام کا بنیادی وظیفہ یہی ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرتی اور سیاسی نظام وضع کر سکے جس میں انسان اپنی چاہتوں کے مطابق اپنے اہداف کا تعین کر سکے, نہ کہ اپنی چاہتوں کو کسی دوسرے کی چاہت کے ماتحت کرے. مذہبی سیاسی جدوجہد کے اندر انسان کو اپنی چاہتوں کو ماتحت کرنا ہوتا ہے اس چاہت کے جو کہ خدا کی چاہت ہے, جبکہ جمہوری سیاسی جدوجہد میں انسان کو اپنی چاہتوں کے مطابق جو ہے اپنے اہداف کو وضع کرنے کا بنیادی حق حاصل ہو جاتا ہے. لہذا اسلامی تحریکات نے یہ سمجھا کہ اگر ہم لوگوں کو دعوت دیں گے اور لوگوں کو دعوت دے کر ان کو اس بات سے تیار کر لیں گے کہ آپ اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے آگے جو ہے سرینڈر کر دیں, اور اس کے نتیجے میں سب لوگ ووٹ ڈالیں گے اور اس ووٹ ڈالنے کے نتیجے میں ایک طرح کی بیعت ہوگی اور اس کے نتیجے میں دوبارہ سے اسلامی سیاسی نظام جو ہے وہ وضع ہو جائے نافذ ہو جائے, اور اسلام کے سیاسی نظام کو نافذ کرنے کے لیے ووٹ جو ہے فی زمانہ بیعت کی ایک شکل. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس پورے تاریخی تناظر کو مائنس کر دیتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی نظام جس تاریخیت سے نکلا ہے وہ انسان کی الوہیت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جو کہ کسی بھی مذہب کا بالعموم اور اسلام کا بالخصوص جو ہے وہ وظیفہ ہے. لہذا ہم لوگوں نے جو کوشش کی اس کے نتیجے میں آگے چلتے ہوئے ہم نے مستقل اور مسلسل کمپرومائزز کرتے رہے, اور ان کمپرومائزز کے نتیجے میں ہماری اسلامی حیثیت اور اسلامی شخصیت اور اسلامی معاشرت جو ہے متاثر ہوتی چلی. اگر ہم اب چونکہ بہت کمپلیکیٹڈ پوزیشن ہے لہذا میں دو چیزوں کو اب کانٹراسٹ کروں گا. ایک یہ کہ ایک ایسا سیاسی نظام جو حق کو خیر پر فوقیت دیتا ہے, اور ایک ایسا سیاسی نظام جو خیر پر حق کی فوقیت کا قائل ہے. تو کچھ ایسے سیاسی نظام ہوتے ہیں جو گڈ کو فوقیت دیتے ہیں رائٹ کے اوپر, اور کچھ ایسے سیاسی نظام ہیں جو رائٹ کو فوقیت دیتے ہیں گڈ کے اوپر. اسلامی سیاسی نظام کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ گڈ کو فوقیت دیتی ہے رائٹ کے اوپر, اور کسی بھی ایسے رائٹ کو کسی بھی ایسے حق کو ری انٹرپریٹ کرنے کے تنسیخ کرنے کے اور ری ڈیفائن کرنے کی اہمیت رکھتی ہے جو اس تصور خیر کی راہ میں رکاوٹ ہو جو کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ہم تک پہنچے. لہذا جب آپ دستوری اور جمہوری سیاسی جدوجہد میں جاتے ہیں تو آپ اصولی طور پر پیچھے ہٹتے ہیں اپنے اس بنیادی تصور سے کہ آپ جدوجہد کریں گے خیر کی حق پر فوقیت پر یا حق کی خیر پر فوقیت. یہ دوسری اسٹیج ہے اس آرگیومنٹ کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دستوریت اور جمہوریت سے پر انحصار کرتے ہیں تو ہم خیر پر حق کی فوقیت سے رجوع کرتے ہیں اور حق کی خیر پر فوقیت کے قائل ہو جاتے ہیں. جب ہم حق کی خیر پر فوقیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو ہم یہ پہلی کمپرومائز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک سے زائد خیر موجود ہے. نمبر ون, نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ برابر کے لیجیٹیمیٹ ہے, ان کی لیجیٹیمیسی کی حیثیت برابر ہے. لہذا جتنا مجھے اپنے خیر کو پھیلانے کا حق ہے اتنا ہی اس کے مد مقابل کھڑے ہونے والے کسی بھی تصور خیر کو پھیلانے کے لیے کسی کو بھی حق ہے. لہذا پہلی چیز جو ہم یہ کرتے ہیں وہ یہ کہ خیر کو, اس خیر کو جو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے اور اس خیر کو جو ایک انسان کے نفس کے ذریعے پیدا ہوا ہے, برابر حیثیت سے قبول کر لیتے ہیں اصولی طور پر. پریکٹیکلی طور پر کوئی نہیں قبول کرتا لیکن اصولی طور پر آپ قبول کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خیر پر حق کو فوقیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد خیر ممکن ہے نمبر ون, اور لوگوں کو کس طرف بلانا ہے, لوگوں کو اپنے خیر کی طرف بلانے کے لیے پہلے آپ کو اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں تمام انسانوں کے, اور حقوق کیا ہیں ان کے کہ وہ خیر کی جو تفسیر کرنا چاہے کریں. لہذا یہ بھائی خیر کی جو تفسیر کرنا چاہے کریں, اور یہ بھائی خیر کی جو تفسیر کرنا چاہے کریں, اور وہ بھائی خیر کی جو تفسیر کرنا چاہے, اور ایک خیر کی تفسیر انبیاء علیہ السلام بھی کر رہے ہیں اور صحابہ بھی کر رہے ہیں اور آئمہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ایک تفسیر ہے, لیکن یہ سب ہیں اصولی طور پر برابر. چلو آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایک جمہوری اور دستوری سیاسی نظام کے اندر. اور پھر ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سب ماشاء اللہ مسلمان ہیں, فوراً جب ان کو پتہ چلائے گا کہ ارے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی, تو فوراً وہ قائل ہو جائیں گے. یہ ان کا سادہ لوہی کی یا ان کی مسلمانوں کی قلبی اور معاشرتی اور ریاستی جو حیثیت تھی اس کے اوپر ان کا بھروسہ تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اصولی طور پہ ابھی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ایک زائد خیر ممکن ہے, اور انہی خیروں میں ایک خیر وہ بھی ہے جو کہ خدا کی طرف سے وہی ہو کیا ہے. لہذا پہلی سطح پر آپ جو کمپرومائز کرتے ہیں اس سیاسی نظام کے اندر وہ یہ کہ ایک سے زائد خیر ممکن ہے, لیکن یہ تمام خیر آپس میں کس طرح پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں کچھ مجرد انسانی حقوق کو مان لینا پڑے گا. اور وہ مجرد انسانی حقوق کیا ہیں؟ وہ مجرد انسانی حقوق کا پہلا کلاوز یہی ہے کہ ایوری بڈی از ایکولی فری ٹو ڈیٹرمن ہز اون کنسپشن آف, تمام انسان برابر کے آزاد ہیں خیر کی تفسیر کرنے پر, اور کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے تصور خیر کو مسلط کر سکیں کسی دوسرے انسان کے اوپر. فرد کی سطح پر کسی معاشرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی فرد کے اوپر اس تصور خیر کو مسلط کر سکے جو اس معاشرے کا ڈومیننٹ تصور خیر ہو, اور کسی ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی معاشرے کو یا معاشرے میں بسنے والے کسی فرد پر وہ تصور خیر اپلائی کرے جو کہ اس فرق جس کا تحفظ اسی ریاست نے کر دیا. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ فرق کے اوپر ایک ڈیوٹی, معاشرے کے اوپر ایک ڈیوٹی, اور ریاست کے اوپر ایک ڈیوٹی بھی امپوز کرتے ہیں. یہ دوسرا کمپرومائز ہے. دوسرا کمپرومائز آپ یہ کرتے ہیں کہ اب یہ میرا فرض ہے اس سیاسی نظام کے اندر, یہ میرا فرض ہے کہ میں کسی دوسرے انسان کے تصور خیر کے اظہار میں رکاوٹ نہ بنوں. یہ میرا فرض ہے کہ معاشرے کے اندر پھلنے پھولنے, یہ معاشرے کا بھی بنیادی فرض ہے کہ وہ کسی فرد کے تصور خیر کے اظہار کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے, اور یہ ریاست کا بھی فرض ہے کہ وہ کسی تصور خیر, چاہے وہ کتنا ہی غیر اسلامی, غیر اخلاقی, غیر منطقی ہو, لیکن اس کی راہ میں وہ رکاوٹ نہ بنے. یہ دوسرا کمپرومائز آپ کرتے ہیں. تیسرا کمپرومائز جو آپ کرتے ہیں وہ یہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست خیر کے معاملے میں نیوٹرل ہو جائے. کیونکہ آپ پہلے یہ مان چکے ہیں نا کہ حقوق تو بنیادی طور پر ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں اور حقوق تو تمام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں, اور تمام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں تو وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں, کیونکہ آل آر ایکول بیفور لا, تمام لوگ برابر ہیں. لہذا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی تصور خیر کے اطلاق کے لیے کوئی پوزیشن لے, اور یہ پوزیشن لے کہ یہ تصور خیر کی اگر کسی نے وائلیشن کی تو ہم اسے سپریس کریں, ہم اسے سزا دیں گے. نہیں, کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو بنیادی انسانی حقوق کے اندر تحفظ مل گیا, مثلاً یہ تحفظ کہ میں خیر کی جو تفصیل کرنا چاہوں کروں, میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں خیر آپ کی ہوں, تو ریاست کو کیا پہنچتا ہے کہ مجھے منع کرے گا تم نہیں پیو شراب, میں خود پی رہا ہوں اپنی انفرادی حیثیت میں, اور اس گناہ کو میں گناہ نہیں سمجھتا, بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو ثواب کی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز بنی ہے اس کو ضائع کرنا ہے تو اچھی بات نہیں, شراب پینا چاہیے. لیٹ سپوز, تو کیا ریاست مجھے اگر شراب پہ پابندی لگاتی ہے تو دراصل وہ میرے بنیادی انسانی حقوق کو وائلیٹ کرتا ہوں. اگر ایک معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہم معاشرتی طور پر پسند کرتے ہیں کہ مردوں کی مردوں سے شادیاں ہوں اور عورتوں کی عورتوں سے بھی شادیاں ہوں, یہ مناسب ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں, معاشرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور فرد کو بھی کوئی اعتراض نہیں, لیکن ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو ریاست کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے اوپر یہ قدغن لگائے کہ تم یہ نہیں اسلام کے خلاف ہے یا یہ انسانیت کے خلاف ہے یا انسانی تاریخ کے خلاف ہے. یہ اگر آپ ہیں تو وہ دستور کے اندر فوراً امینڈمنٹ کر کر اسے لیجیٹمائز کر دیں. تو دوسری بات یہ کہ ریاست کو آپ اصولی طور پر, پریکٹیکلی میں یہ نہیں کہہ رہا, اصولی طور پہ مان لیتے ہیں کہ ریاست اینٹائی پرفیکشنسٹ ہو جائے اور وہ کسی تصور خیر کے معاملے میں بائزڈ نہ ہو, کسی تصور خیر کے معاملے میں طرفداری نہ کرے بلکہ نیوٹرل ہو جائے, اور اس کے فرد کی انفرادی حیثیت کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ خیر کی کیا تفسیر کرنا چاہتے ہیں. یہ ریاست چوتھا کمپرومائز ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی کانٹرڈکشن میں جاتے ہیں کہ ریاست کو آپ کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, شرح کے نفاذ کے لیے کہ شرح یا تمام چیزوں کے معاملے میں نیوٹرل ہوگی. لہٰذا کہ اسلامی ریاست نیسسریلی پرفیکشنسٹ ہوتی ہے, ایک اسلامی ریاست نیسسریلی خاص قسم کے تصورات خیر کے معاملے میں نیوٹرل نہیں ہوتی, کبھی بھی کسی تصور خیر کے معاملے میں نیوٹرل نہیں ہوتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مرتد ہونے شروع ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ نہیں یہ اب کیا کیسے ہو گیا, یہ چلو ڈائلاگ کرتے ہیں, آ جاؤ بیٹھ جاؤ سب لوگ, ان کے کچھ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو کہ اسلامی ریاست نے ان کو دے دیے تھے, اب یہ بدماش ہو گئے, چلو اب تو وہ حقوق ہم دے ہی چکے ہیں, ان کے جان اور مال کا تحفظ تو ہم دے ہی چکے ہیں. تو جب انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے ان کے اوپر لشکر کشی کی, اور ریاست کے تصور خیر کے ساتھ جو ٹکرائے گا اس کو بدترین سزا ملے گی. تو ریاست کے تصور خیر, ریاست سے آپ ایکسپیکٹ تو یہ کرتے ہیں کہ ریاست نیوٹرل نہ رہے, یعنی کہ ریاست جب انڈین فلموں کے کو چلانے کی اجازت دیتی ہے, ریاست جب کانسرٹ کی اجازت دیتی ہے, ریاست جب یو نو طوائفوں کے تبادلے کرتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ریاست یہ نہ کرے, ریاست نہ کرے, ریاست کو اس کی اجازت نہیں ہے, ریاست بائز ہو جائے, پریجڈیوز اور اسلامی شعار کے تحفظ کے لیے ڈیسیزن لے. لیکن جب وہی ریاست آپ سے یہ کہتی ہے کہ تم جو ہے یہ زبردستی لوگوں کو نماز پڑھانا بند کرو, تو کہتے ہیں ہمارا یہ حق ہے, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ہم تو نماز پڑھائیں گے. ریاست آپ سے کہتی ہے کہ یہ تم پردہ نہیں کرواؤ لو, تو کہتے ہیں پردہ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. تو آپ دعوت کس کی, پانچواں جو کمپرومائز کرتے ہیں, جو آپ سب سے خوفناک کمپرومائز جو کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی خیر سے پیچھے ہٹ کر حقوق کی جدوجہد شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں خیر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت سارے بے غیرت بے حیا اور بے شرم لوگ بھی ہیں, لہذا جو ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ بے غیرتی اور بے حیائی اور بے شرمی کو استعمال کرتے ہوئے پردہ نہ کرنے کا حق استعمال کریں, اور میں چونکہ باہیا ہوں لہذا میں پردہ کرنے کا حق استعمال کر کے پردہ کروں گا. تو جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو نہیں بلاتے وہ خیر ہے, اور جس چیز کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں وہ ان کا حقوق ہے. اور جب آپ حقوق کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگوں کو پردے پہ مجبور کرتے ہیں اور اسلامی نظام زندگی کے طرف بلاتے ہیں, تو اسی طریقے سے بہت سارے بدماش لوگ حقوق کی بنیاد پر ان کو بدماشی کی طرف بلاتے ہیں. تو آپ اور وہ, ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو پانچواں کمپرومائز آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ خیر کی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں اور جس چیز کا آپ کوشش کرتے ہیں وہ حقوق کی سیاست ہوتی ہے. جب آپ حقوق کی سیاست کے اندر جاتے ہیں تو اس کے کیا بنیادی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں؟ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ حقوق جو ہوتے ہیں وہ فرض کے ہوتے ہیں. یاد رکھیں حقوق بنیادی انسانی حقوق جس کو دستوریت اور جمہوریت پریامبل کے طور پر یا بنیادی مقروضے کے طور پر قبول کرتی ہے وہ حقوق فرض کے ہوتے ہیں, نہ وہ اجتماعیت کے ہوتے ہیں, نہ وہ مذہبی اجتماعیت کے ہوتے ہیں, نہ وہ خاندانی اجتماعیت کے ہوتے ہیں, نہ وہ سیاسی اجتماعیت کے ہوتے ہیں, وہ فرض کے حقوق ہوتے ہیں. لہذا جب آپ فرض کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اپنی مذہبی اجتماعیت کو قائم رکھنے کے قابل نہیں رہے. کیوں قائم نہیں؟ فرض کریں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو کسی ہندو سے شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کا صرف خیال نہیں ہے, یہ آپ کی صرف خواہش نہیں ہے, یہ آپ کے تصور خیر سے نکلتا ہے جس کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں اور اجماع امت بھی. لیکن آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ میں تو کروں گی شادی ایک ہندو سے اور میں 18 سال کی ہو گئی اور یہ میرا بنیادی انسانی حق ہے کہ میں جس سے چاہے جا کے شادی کروں, تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے؟ تو آپ جب یہ اس کو کس بنیاد پہ آپ روکتے ہیں؟ آپ اس کو صرف انفرادی سطح پہ نہیں, مذہبی اجتماعیت کی بنیاد پہ بھی روکتے ہیں, خاندانی اجتماعیت کی بنیاد پر بھی روکتے ہیں اور اس مذہبی علمیت کی بنیاد پہ بھی روکتے ہیں جو آپ تک پہنچے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ کام کر گزرے تو اس کے نتیجے میں معاشرتی سطح کے اوپر بھی ایک تصادم کی صورت پیدا ہوگی اس بچی کے لیے اور فرد کی سطح پر بھی اور خاندان کی سطح پر. جب آپ بنیادی انسانی حقوق کو اصول کے طور پہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ پھر اس بچی کو اس ہندو کے ساتھ شادی کرنے پہ نہیں روک سکتے, اس لیے کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے. وہ خیر کی جو تفسیر کرنا چاہے کرے, وہ کیوں قبول کرے؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتی چاروں اماموں کو, نہ میں اہل حدیثوں کو مانتی, میں کسی کو نہیں مانتی, میں صرف مانتی ہوں اپنے نفس کو. اور اس کا جو آپ نے سیاسی تحفظ دے دیا ان کو کہ نفس ہی تمہارا خدا, نفس ہی کی بنیاد پر تو تم جو چاہنا چاہو چاہو اور جو تم چاہو گے وہ تم حاصل کر سکو. لہذا جب وہ کہتی ہے کہ میں ایک ہندو سے شادی کروں گی تو اس کو آپ اصولی بنیاد پہ نہیں روک سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ تو حقوق کو پہلے پری ایمبل کے طور پر قبول کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کی اجتماعیت ڈس انٹیگریٹ ہوتی شروع ہوتی, آپ کی خاندانی اجتماعیت ڈس انٹیگریٹ ہونی شروع ہوتی, اور جیسے جیسے حقوق کی سیاست جنم لیتی ہے, جیسے جیسے حقوق کی جد و جہد پنپتی ہے, اس کے نتیجے میں مذہبی اجتماعیت مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہوتی ہے, خاندان ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں اور کلیکٹیویٹی کی ہر فارم ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے. یہ صرف اسلام کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, اس کے نتیجے میں کوئی اجتماعیت برقرار نہیں رہ سکتی اور اس کے نتیجے میں انڈیویجولائزیشن ہوتی ہے. اگر آپ کہیں تو اس کا فیکٹس کے ساتھ ہم اس کو آرگیو آؤٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے بے شمار اجتماعیت, یعنی کہ ابھی لندن کے اندر 2003 کے اندر سروے ہوا تھا, 70% جو وائٹ مین ہے سینٹرل لندن کے اندر اکیلا ہوتا ہے, اکیلا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس بنیادی انسانی حقوق کے فریم ورک میں وہ رہتا ہے اس کی بنیاد پر کوئی خاندان چل نہیں سکتا. جیسے انسان کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے اس کانفلکٹ کے لیے رجوع وہ کسی ماورائے عقل خیر یا کسی ماورائی تصور خیر کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے وضع کردہ تصور خیر کی طرف دیکھتا ہے, جس کو پروٹیکٹ کیا ہے اس انفرادی بنیادی حقوق کے فریم ورک میں. لہذا 2002 کے اندر 58,000 عورتوں نے صرف اس وجہ سے طلاق لی اپنے شوہروں سے امریکہ کے اندر کہ ان کے شوہر رات کو سوتے ہوئے خراٹے لیتے, اس کے فنڈامینٹل رائٹ وائلیٹ ہو گئے, فنڈامینٹل رائٹ وائلیٹ ہو گئے, وہ سو نہیں سکیں گی صبح, وہ کام پہ نہیں جا سکے گی, کام پہ نہیں جا سکے گی تو کیا. تو اس کے نتیجے میں جب وہ لوگوں کے سامنے جائے کہتی ہے کہ مجھے اس وجہ سے طلاق چاہیے کہ میرا شوہر خراٹے لیتا ہے اور میرے فنڈامینٹل رائٹ وائلیٹ ہوتے ہیں, میرا فریڈم وائلیٹ ہوتی ہے, تو اس کو لیجیٹمیٹ دعویٰ سمجھا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں صرف پاکستان کے اندر یا سب کانٹیننٹ کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ جب بنیادی انسانی حقوق کو استعمال کیا جاتا ہے تو کنیکٹیویٹیز ڈس انٹیگریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بنیادی انسانی حقوق کو بنیاد بنا کر ایک دستوری اور جمہوری جد و جہد کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ریاستی ادارے جو کہ ان جمہوری اور دستوری آئیڈیلز کے اظہار کے لیے وجود پا گئے ہیں ان کو اسلامی سانچے کے اندر ڈھالیں. مطلب یہ کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کے ججز کو بند کر دیا, عدلیہ سے متعلق وکیلوں کی پٹائی ہو رہی ہے, صحافیوں کی پٹائی ہو رہی ہے, اس پر آپ کیا پوزیشن لیں گے؟ کیا پوزیشن لیں گے؟ آپ یہ پوزیشن لیتے ہیں عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, آپ یہ پوزیشن لیں گے کہ وکلا آزاد ہونی چاہیے اصولی طور ایبسولوٹلی سے, اور صحافی بنیادی طور پر آزاد ہونی چاہیے. یہی صحافی بنیاد جو آزادی جس اصولی طور پر آپ جس آزادی کی بات کر رہے ہیں اسی صحافتی برادری نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے تھے, تو پھر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی؟ اصول ہے نا آزادی اظہار رائے, جس کی ہمارے سارے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں جو سیاسی تنظیموں سے متعلق ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں نا آزادی رائے کا اظہار ایک بنیادی انسانی حق ہے, اس انسانی حق سے ان کو محروم کر کے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک اسلامی حکومت آ جائے, پوری سیٹوں پر مذہبی ایم ایل اے الیکشن جیت جائے, اور الیکشن جیتنے کے بعد ایک صحابی ہے میں تو لعنت بھیجتا ہوں سیاسی نظام کے اوپر, اور میں لعنت بھیجتا ہوں ان سب کے اوپر, اور میں تو ایک ایسا سیاسی نظام چاہتا ہوں جس میں لوگ جو ہے سلمان رشدی کی طرح کتابیں لکھیں, تو اس کو کیا ڈنڈے نہیں ماریں گے ایم ایم اے والے, اور اس کو پکڑ کے بند نہیں کریں گے؟ اس کو پکڑ کے بند کریں گے تو کیا کون سے اصول کی بنیاد پہ بنے؟ آپ تو بنیادی اصول انسانی حقوق کو مانتے ہیں, دستور اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ کی آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, تو اس کو کرنے دو, کیا پرابلم؟ آپ کہتے ہیں نہیں وہ یہ جو ہے اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال ہے. آزادی نہ تو صحیح ہوتی ہے نہ غلط ہوتی ہے, آزادی ہوتی ہے. وہ اپنی آپ اپنی آزادی رائے کے اظہار کی بنیاد پر لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے, کوئی آدمی اپنی اظہار رائے کی آزادی کو استعمال کر کے طوائف کے کوٹھے کی طرف بلا رہے. آپ کہیں نہیں ہمارا میسج اسٹرانگ ہے ہم جی رہیں گے, لوگ طوائف کے کوٹھے کی طرف زیادہ جاتے ہیں. آپ کو دو چیزیں ہیں, طوائف کو ڈنڈے مار کے آپ کو بند کرنا پڑے گا. وہ جو اس عورت کو پکڑ کے جب لال مسجد والے لے گئے تو اس نے کہا کہ میں زیادہ میرے ساتھ وہ کیا میں وہ جاؤں گی اس سال, کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے فنڈا اس میں وہ کہتی ہے میرا فنڈامینٹل رائٹ ہے میں جو جی رائے کروں, یہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ آپ کی اسٹیٹ نے فنڈامینٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کیا اس نے, ان کا رائٹ چھوڑ دیں ان کو, اور چونکہ وہ بھی فنڈامینٹل رائٹ اور آپ کے کو آپ مانتے ہیں لہٰذا آپ نے ہاں ٹھیک ہے آپ اچھی ہو جائیں انشاءاللہ, ہم لوگ بھی دعا کریں گھر میں بیٹھ کے, آپ بھی دعا کریں ٹھیک ہو جائیں, اور اگر نہیں بھی ٹھیک ہوتی تو کیا بات, ٹھیک تو کچھ ہوتا ہی نہیں. رائٹ کے پرائرٹائزیشن کے نتیجے میں کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا تصور خیر ہوتا ہے جس کو ایز لانگ ایز یو آر ناٹ افیکٹنگ دی رائٹ آف دی ادر. تو دستوریت اور جمہوریت دراصل جس چیز کی طرف آپ کو بلاتی ہے وہ یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ارادہ انسانی کی الوہیت کے قائل ہے, اور یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ جب سیاسی عمل میں جائیں گے تو آپ جس کی طرف بلا رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں عدلیہ کو آزاد کرو, عدلیہ ایبسولوٹلی فری ہے, عدلیہ ایبسولوٹلی فری ہوتی ہے, اور جو ہے آپ کی عدلیہ نے پچھلے 50 سال سے جو ہے ربا کے خلاف جو بھی پٹیشن آتی ہے اس کو وہ کر دیتی ہے سسپینڈ. ایبسولوٹ رائٹ ہے نا اس کا, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. آپ قبول کرتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ آپ تو مانتے ہیں کہ کون انٹرپریٹ کرے گا قانون کو؟ جوڈیشری کرے گی انٹرپریٹ, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جوڈیشری کو, آپ مانے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فنڈامینٹل رائٹس کی بنیاد پر یہ سیاسی نیا دستور نے گارنٹی کیا ہے سیپریشن آف پاور ہونی چاہیے. تو سیپریشن آف پاور کے نتیجے میں جو بھی اینٹیگنزم پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ انشاءاللہ ہمیشہ خیر ہی پھیلے گا, اور اگر نہیں بھی پھیلے گا تو ہم اسے خیر بنانے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ کہ آپ عدلیہ یہ کیا کہتے ہیں صحافیوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں ایبسلوٹ. یہ جیو والے بڑے بڑے مذہبی علماء کی جو ہے ان سے گدھے کی آواز ہے, بکری کی آواز ہے, اور فضل الرحمان کا کہتا ہے گدھے بن کے دکھاؤ, گدھے کی آواز نکالتا ہے. یو نو الطاف حسین کی نکالی ہے کبھی انہوں نے؟ بنائی کسی الطاف حسین کا کسی ٹی وی چینل نے مذاق اڑایا آج تک؟ گھر میں گھس کے مار دیں گے, پاکستان کے اندر پرواہ نہیں کر سکتا وہ, چاہے کہیں سے ہی بیٹھا ہو اسلام. ایک نے مذاق بنایا تھا اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کو اتنا مارا سدھر گیا وہ. آپ کے بڑے بڑے مذہبی رہنما نیک لوگ ان کا تماشا بنا رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور غنڈے اور بدماشوں سے ڈرتے ہیں. تو آپ تو اصولی طور پر عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں, اور وہ جو چاہنا چاہیں چاہیں, اور کیا کہتے ہیں یہ بھی صحافی بھی جو چاہے. تو آپ پھر کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ بلا کس چیز کی طرف ہے جب یہی پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, یہی مسلم, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر چھوڑے جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. آپ کس بات غم میں گھلے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ ڈنڈے کھا کر عدلیہ کو آزاد کروائیں گے, وہی عدلیہ پھر پابندی لگا دیں گے. اسی عدلیہ نے آپ کو نافذ کرنے دیا کیا؟ جس عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ ڈنڈے کھانے کو جا رہے ہیں اور اپنے کارکنوں سے کہہ رہے جاؤ جا کے اپنی پیٹوں پہ ڈنڈے کھاؤ, یوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے اور ڈنڈے تمہیں مارتے رہے, وہی عدلیہ نے آپ کو نافذ کرنے دیا وہ حزبہ بل آپ نافذ کر سکے؟ پوری آپ کی میجورٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر, کچھ کر سکے آپ؟ کچھ نہیں, آپ کر نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ ایک انکوہرنٹ ریڈیکیولس پوزیشن کے اوپر کر رہے ہیں. ریڈیکیولس اس لیے ہے کہ جس چیز کو آپ پریکٹیکلی پریکٹس کر رہے ہیں اصولی طور پر اس کی نفی کرتے ہیں, اور جس چیز کو آپ اصولی طور پہ مان رہے ہیں پریکٹیکلی اس کی نفی کرتے ہیں. اس کا آخری بات کہ اس کے نتیجے میں کارکن کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کارکن انتہائی کنفیوز ہو جاتا ہے, کارکن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرے کیا. اس سے آپ کہہ رہے ہیں جا کے تم دھرنا مارو. دھرنا کیا مارو؟ وہ ان کو چیف جسٹس کو پڑھے, چیف جسٹس بھاڑ میں جائے. ابھی ایک آیا ٹی وی چینل والا, بولنے کا یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, وہ جو سول سوسائٹی ہے اس کی بھی پٹائی ہو رہی ہے. تو یہ تو مشرف جو تھا وہ تو سول سوسائٹی کا آدمی تھا, اس کے پیچھے لبرل تھے, اب یہ سول سوسائٹی اور لبرل آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. میں نے آپ کیا کریں؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا. نہیں پھر بھی آپ بتائیں. میں نے کہا آئی وانٹ بوتھ پارٹیز بلیڈ, میں چاہتا ہوں دونوں خوب ماریں ایک دوسرے کو, جس طرح انہوں نے اسلامسٹوں کو مارا اب دونوں ایک دوسرے کو مارے. لیکن افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی پورا طبقہ ہے وہ جا کے ان کی سپورٹ سے آ گیا. وہی لبرل جنہوں نے ابھی تو حزبہ بل کو نہیں ہونے دیا, جنہوں نے حقوق نظمہ بل منوایا, وہ سارے کے سارے اقدامات جو آپ سے جنہوں نے آپ کی مخالفت میں کیے اور آپ کو ایک اینٹیگنزم فورس کے طور پہ دکھا رہے ہیں, آپ انہیں کے ساتھ ہینڈ ٹو ہینڈ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی دستور یہ کیا صحیفہ آسمانی ہے کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بالکل اس کو ذہن کہ آپ کا سیاسی کارکن کام کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو اصول اس کو آپ سکھاتے ہیں, جس کے لیے آپ اس کو قربانی مانگ رہے ہیں, پریکٹیکلی آپ اس کے بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں نظام زندگی فروغ پا رہا ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کیوں ڈنڈے کھائے؟ وہ گھر میں جا کے نہ بیٹھ جائے, وہ اپنی زندگی نہ گزارے. ویسے بھی کتنے لوگ سیاسی عمل میں شرکت کرتے ہیں؟ 30% لوگ, 20% لوگ, ووٹ ہی کوئی نہیں ڈالتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو بڑا بھونچال آ جائے گا. ہمارے میرا سسرال ہے خلابٹ کے اندر, ان سے میں نے جا کے پوچھا بھائی ابھی الیکشن ہوئے تھے تو وہ بہت, تو وہ کہہ رہے میں نے کہا کیا اعتراض کیا ہے آپ کو پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں؟ بولے کہ پچھلی دفعہ جو الیکشن اس میں بنیادی اعتراض یہ کہ دونوں الیکشن ایک ہی دن ہو گئے, قومی اسمبلی کا بھی صوبائی اسمبلی کا بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں کو ایک دن بریانی کھانے کو ملی, ورنہ دو دن ہوتی ہے بریانی, دو دن بریانی بولتے ایک ہی دن. اس کا بھی یہ مسئلہ ہے, وہ کہاں کس اس کے کھاتے کے اندر آ رہا ہے؟ وہ سوچے گا انسانیت, انسانی آزادی, چلو آؤ میں ووٹ ڈال دوں, ووٹ ڈالا سب شاید ٹھیک ہو. نہیں ہونا تو وہی ہے, تو تم کیوں مرے جا رہے ہیں اس کے اندر جانے کے؟ اور یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا تو لامحالہ آپ لوگ سب ڈنڈے لے کے روڈوں کے اوپر نکل جائیں. یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیسے آپ نے اپلائی کر لیا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر ہم یہ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کارکنوں میں یہ کرنا کیا ہے, کتنی یعنی کہ جیسے کارکن مذہبی جماعتوں کے ہوتے ہیں اس کارکن کی کریڈیبلٹی یا اس کارکن کی کمٹمنٹ اس کی انتہا یہ کہ اس کو ایک ٹکا نہیں ملنے والا لیکن پھر بھی وہ مار کھا رہے ہیں, اس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں, اس سے کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو, یہ اخبار کے دفتر پہ چلے جاؤ وہاں جا کے کرو. وہ اخبار کا جو بندہ ہے وہ تو خبروں کی دلالی کر رہا ہے, خبروں کا دھندا بنایا ہوا اس نے, چینل کھول کر پندرا کا جو رول ہے وہ یہ کہ آپ جب کوئی پروگرام دکھائیں گے تو 12 منٹ کے اشتہار سے زیادہ آپ نہیں دکھا سکتے. جاوید غامدی صاحب کا جو پروگرام آتا ہے اس میں 40 منٹ کے ایڈورٹائز ہوتا ہے, ایسے ہی وہ جا رہے پروگرام, ایسے ہی سب لوگ دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی پیک فرینس کا اور خطرنگی کے ایڈز اس کو مل رہے ہیں. دھندا ہو رہا ہے نا, سیاسی ملاکڑے ہو رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں سیاسی کشتیاں کرنے کے, اسی چینلز کے اوپر آپ جو کشتیاں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو ہزاروں بار انہوں نے دھول چٹائی. تو ایشو یہ ہے کہ سیاسی کارکن کی سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں, لہٰذا وہ کنفیوز ہوتا ہے, ڈس انچانٹ ہوتا ہے اور موسٹلی میچیور ہونے کے بعد الگ ہو جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کے پاس ان میچیور کارکنات رہتے ہیں جب تک کہ وہ اگر اس کو میچیور ہوگا سوچنے والا ہوگا وہ کہے گا بھائی مجھ سے کیا کام کروا رہے, میں نے نہیں کر پائے گا, وہ بھاگ جائے گا. تو پہلی بات یہ کہ ہم جب یہ جو پوری دستوریت اور جمہوریت کی بنیاد پر جو سیاسی تنظیمیں نو کرنا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم نے سوائے اپنے کارکن کو ڈس انچانٹ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا. تو مطلب یہ کہ میں نے کچھ مین پوائنٹس رکھے ہیں, میں نے کوشش کی کہ اس کو پریکٹیکل سطح کے اوپر ہی رکھوں. اس میں اگر کوئی کوشچن کرنا ہے پہلے ڈاکٹر صاحب اس کو سمرائز کر دیں.
میرے خیال میں صرف 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے پاس, ہمارے پاس 1 گھنٹے کا قریب ہے گفتگو کے لیے, وہ انشاءاللہ کریں. پہلی بات یہ دیکھیے وہاب بھائی نے ماشاءاللہ فرمایا, اس میں پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصولی فرق جمہوریت اور اسلامی نظام ریاست میں کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں ہم شروع یہاں سے کریں کہ اگر ہم اسلامی ایم آئی سیاست کا کی فکر کو دیکھیں, امام محبت بھی یا امام خدون یا امام فضائی جو بھی, تو آپ دیکھیں گے کہ جمہوریت یا دستوریت کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں, کبھی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مطلب دستور کا تصور امام ابن خلدون سے پیدا آیا یا امام محبت بھی سنا ہے, کوئی ایسے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جیسے کہ یہ جمہوریت کا کوئی تصور وہاں نہیں. ایک بات دوسری اسی دن یہ کہ جتنی بھی اسلامی ریاستیں قائم ہوئیں, اسلامی ریاست ایران سے پہلے 1979 تک کبھی بھی کسی نے بھی اسلام دستور نہ بنایا نہ وہاں جب کوئی الیکشن وغیرہ کا کوئی, حالانکہ 1000 سال تک اسلامی حکومتیں قائم رہی ہیں. نہیں یہ ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں, اگلا جو ہمارا نشست ہوگا اس میں بتایا جائے گا کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے, کہ اسلامی حکومت اور خلافت راشدہ کا کیا تعلق رکھتا ہے. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اسلامی حکومت تو استعمار کے وجود تک موجود رہی اور پھر حضرت امیر المومنین نے اسلامی ریاست قائم کی افغانستان میں, تو کسی بھی اسلامی ریاست نے ایران کے مرتبہ نہ دستور بنایا نہ وہاں انتخابات کی بنیاد کے اوپر تقریر کرتے بات. تو اصولی بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کا اسلامی کوئی جواز نہیں, کوئی بدعت ہنسنا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کوئی بدعت ہنسنا نہیں, نہ اس کو کوئی جواز ہے اسلامی تاریخ میں, نہ اس کی کوئی نظیر ملتی اسلامی تاریخ میں, نہ ایم آئی سیاست اسلامی کبھی بھی اس کی تصدیق کر. اچھا اب یہ کہ یہ سب بےخوف لوگ تھے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور آج تمام چیزیں آ گئیں گی, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بےخوفی, یعنی ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی بھی مسلمان اس کا تصور نہیں کرے گا کہ آپ ایم آئی سیاست سے, جن ہزاروں بادشاہوں نے اور ہزاروں حکمان ہے کہ جنہوں نے شریعت کو نافذ کیا اور جنہوں نے علوم اسلامی کی بالادستی کی وغیرہ, وہ سب کا سب جو ہے وہ بےخوف تھے اور آج یہ ہم سے اشکارا ہوا ہے کہ نہیں اسلامی نظام حکومت تو جب پوری ہے اور دستوری ہے. اگر فرض کیجیے ایسا ہی ہے تو بتاؤ تو کہ کیوں صدر بے وقت سے وہ کیسے ہی تمہارے اوپر یہ اتنی بڑی, یعنی جو تم بنیادی حقیقت کہتے ہو تم پہ اشکارا ہو گئے ہو, کسی پہ بھی نہیں اشکارا, نہ کسی صحابی پہ, نہ کسی تابعی پہ, نہ کسی تبع تابعی پہ, نہ کسی عالم پہ, نہ کسی آئے تم لے کے آئے, تو کہاں سے لائے؟ ظاہر ہے کہ تم یہ لائے تو مغربی سے ہو نا, اسی کیوں یہ تم یہ سب باتیں کرتے ہو, یہ حکومت اور یہ جمہوریت اور یہ سب, یہ اس لیے کہ تم مغرب سے مروب ہو, تم 300 سال مغرب نے تمہارے اوپر حکومت کی اور اس کے بعد جس طریقے سے ماڈرنسٹوں نے اور جس طریقے سے جیسے کہ دوسرے لوگوں نے مغرب کا چربا کیا تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ تم نے بھی کر لیا. آگے پیچھے ہو سکتا ہے فرق ہو کچھ تھوڑا بہت, لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ یہ تمہاری مغرب سے مریوبیت ہی کی تو نشانی ہے نا, جس کے لیے تم کہتے ہو کہ نہیں اسلام کے تصور کا صحیح نظام تو وہی ہے جو لاک سے اور مونتیسکو سے جیسے کہ یہ تو وہ ان لوگوں سے نکلتا ہے, اور حضرت ماوردی کا تو کوئی تذکرہ ہمارے اسلامی سیاسی لٹریچر میں اب بالکل نہیں ہوتا, کبھی کسی نے یعنی نہیں. اب ہمارے علماء جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ کوئی نہیں ہے علامہ ماوردی تو بالکل کسی کو بھی نہیں آتی اب ماوردی نے کیا فرمایا کیا یہ بات میں خود ہوں. ایسے ہی دوسرے جن کے مقدمہ کا تذکرہ تو ہوتا ہے لیکن جو سیاسی یعنی دوسری میں ڈپارٹمنٹ تو سب لوگ نام بھی بولتے ہیں. ایک تو بات سمجھنے کی ہم کارکنان تحریکات اسلامی کے لیے یہ بڑی زبردست سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہمیں واقعی اگر ہمارا اسلامی انقلاب سے مطلب یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, یہی تو ہے اسلامی انقلاب. اور کچھ تھوڑی ہے اسلامی انقلاب کیا ہے, یہی ہے کہ مراجعت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسی لیے آپ نے فرمایا کہ خیر و قرن فرن میرا دور سب سے بہترین, اسی کی طرف رجوع کرنے کا یہی تو طریقہ ہے اسلامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی, اسی کوچ کی اور امام حسین ہی اسلامی انقلاب کے لیڈر ہیں, وہی کام ہے. اگر اسلامی انقلاب کوئی اور مطلب ہے تو ہمیں بتاؤ تو کیا ہے وہ, کیا واقعی اسلامی انقلاب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اگر وہ علاوہ کوئی چیز ہے تو لانا ہو اس سے, میں ہمارا اس سے کیا مطلب. اگر اسلامی انقلاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ نہیں کرنا ہے اور وہ کچھ اور کرنا ہے, مجھ کو وزیر اعظم بنانا ہے, تو کس بدماش کو اس کا شوق ہے کوئی مطلب نہیں. اچھا تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت اور جو ریاست وغیرہ قائم کی تھی تو اس کے اندر اس کی جو بھی تشریحات ہوئی ہیں جو ہماری تاریخ میں اور ہماری علمیت میں معتبر ہیں ان کے لیے بالکل اجنبی چیز ہیں, یہ دستوریت اور جمہوریت ان کا کوئی تصور ہماری علمیت اور ہماری جیسے کہیے کہ تاریخ میں ہماری معتبر علمیت اور معتبر تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. ہاں وہ بدماش فارابی تھا, جو فارابی جان ملتا ہے فارابی جان ملتا ہے اس کی ان کے ساتھ وقت. اچھا ایک بات تھی, دوسری بات میں سمجھتا ہوں خیر بڑا ضروری وہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے انہوں نے فرمایا کیا چیز ہے اصل میں جو بنیادی اصول ہے جس کی وجہ سے ہم جمہوریت کو اور دستوریت کو رد کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام کے اور فرد کے اس حق کو رد کرتے ہیں کہ وہ حکومت کرے, ہم اس بات کی رد کرتے ہیں بالکل تردید کرتے ہیں کہ فیصلے اس بنیاد کے اوپر ہونا ہوں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ کچھ بھی چاہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لوگ تو رعایا ہے, لوگوں کو یہ کہاں سے حق آ گیا کہ وہ فیصلے کریں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, کیا حق ہے اور کیا بات ہے, تو ہے ہی نہیں غلط بات جو. اسی لیے کبھی بھی اجماع کی یہ بنیاد نہیں بنی, آپ علماء ہیں اور میں جاہل ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ عوام کی اکثریت یا وہ اسی بنیاد پہ اجماع ہو. ارے بھائی عوام تو عوام ہے, ان کو کیا حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ اشارے کا کیا مطلب ہے, وہ تو جاہل ہے وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں. تو مطلب یہ بنیاد دستور کیا بلا ہے, دستور یہی تو ہے کہ ایک گروہ بیٹھا ہے جگہ اس نے ایک وقت میں یہ سوچ لیا کہ اس وقت یہ چیزیں جو ہے جو اس کو ہم اصولاً قبول کر لیں گے اور اس کو ترمیم کرنا نہایت مقصد بنا ہے. تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ بنا, 1956 کی جو اسمبلی تھی جس نے یہ دستور, یا 1963 کی وہ اسمبلی تھی یا 1973 کی وہ اسمبلی تھی, تو کیا وہ اہل رائے اور اہل یعنی حل وقت مطلب شرابی خانیوں کی اکثریت تھی ان تینوں اسمبلیوں کے اندر نہیں, امریکہ کے ایجنٹ اور برطانیہ کے کھانے والے اور فوجی بدماش یہ سب تھے, تو ان کے جو کچھ بھی طے کیا ہو اس سے بھلا اسلام کا کیا تعلق, یہ اس کو آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں اس کو تقدس حاصل ہونا چاہیے. 1973 کی اسمبلی کی فیصلوں کی بنیاد پر جو اصول بنائے اس کی کیا تقدس, وہ تو بدماشوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ اصول طے کر لیے, اس کی سیکرٹنیس یا اسے اس کی تقدس کا کیا سوال, کوئی تقدس سوال تھا. ہاں کبھی بھی کسی حال میں بھی ہم فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ کچھ بھی چاہے فیصلہ ہم اس بنیاد پہ کریں گے کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو صبح شام قال اللہ قال رسول کرتے ہیں اور جن کا فرض یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ شارے کا مقصد کیا ہے, شارے کا منشا کیا ہے, شارے کا مزاج شناس رسول ہے, حکم کیا ہے, اس حکم پہ ہم عمل خود بھی کریں گے اور عوام کو بھی مجبور کریں گے کہ اس کے اوپر حکم اس حکم کو مانیں. یہ ہے ہمارے سیاسی نظام کی بنیاد. ہم دستور کو ہرگز تقدس دینے کی یا دستور کو بنیاد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ بنیاد سیاسی عمل کے بنیاد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جگہ لے رہا ہے, وہ تقدس کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ویسے ہی تم دستور کی پابندی کرو, بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ, جیسے تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرام کی فقہ مروج شدہ فقہی نظام وغیرہ کر رہے. نمبر دو, یہ تو بنیادی نہیں بنتی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, کچھ بھی چاہیں وہ. لہذا جمہوریت کے ہم اس بنیاد کے اوپر مخالف ہیں کہ ہم عوام کی حاکمیت کے مخالف ہیں. ہم ہرگز یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ فیصلے عوام کریں کسی سطح کے اوپر بھی, اس بنیاد کے اوپر ہم جمہوریت کے مخالف ہیں. ہاں, آخری بات جو میں یاد کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں سوال جواب کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک جمہوری عمل کو جمہوریت تباہ کرنے کے لیے ہم استعمال کریں. یہ بالکل خصوص انتخابات, یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم انتخابات کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ انتخابات میں ہماری کامیابی کے نتیجے میں جمہوری عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے. یہ بالکل ممکن, اور یہ اس کا محدود تجربہ ایران میں ہم کر چکے ہیں. ظاہر ہے کہ جو جمہوریت ایران میں اس وقت موجود ہے وہ جمہوریت نہیں ہے, ان معنوں میں کہ ایک مجلس ہے اوپر کی جو فیصلہ کرتی ہے کہ کس کیا حدود و قیود جمہوریت, وہ غیر جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہم نے جمہوریت کو اس طریقے سے مقید کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ایسے نتائج نہیں نکل سکتے کہ جو اسلامی نظام کو معطل کر دیں, ہے نا. اس سے آگے بڑھ کے یہ بالکل ممکن ہے کہ جمہوری عمل کے ذریعے جمہوریت کے انتخابی عمل کے ذریعے جمہوریت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے, اور اس کی اگر وسعت, اس کی اگر امکانات ہیں, اور پہلے سے علاقائی سب بندی ایسے موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں, تو ہم انتخابی عمل کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انتخابی عمل کو اس لیے استعمال کرنا کہ اس کے نتیجے کے اندر اسلام, اس کے نتیجے کے اندر جمہوری نظام اور دستوری نظام آئے, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ آپ اسلامی احکام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, جیسے ہمارے وہاب بھائی نے فرمایا, یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ سیلف کانٹرڈکٹری پروسیس ہے. جمہوریت کا مقصد ہی ہے کہ وہ خدا کی ربوبیت اور خدا کی الوہیت کو ختم کرے اور عوام کو خدا کی جگہ رکھے. اصولاً یہ کہا ہے کہ نہیں, کس کا حکم چلے گا, تو الحکم العوام, کس کا حکم چلے گا, عوام کی رائے, عوام کو. جیسے انہوں نے بہت اچھی طرح سے بیان کر رہا ہے, ارادہ انسانی, زیادہ لوگ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا, اور لوگوں کو یہ حق ہے. یہ اسلامی جمہوریت ہے, یہ کیا چیز ہے, اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ شرح کی تفصیل بیان کریں. لوگ اسمبلی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ سارے کا کیا مقصد ہے. علماء اور فقہا اور زہدا اور صوفیہ یہ مقرر نہیں کریں گے, عوام الناس مقرر کریں گے کہ سرا کے کیا مطالب. اسلامی جمہوریت یہ بلا ہے. تو ظاہر ہے کہ دین کو مشق کرنے کا طریقہ ہے اسلامی جمہوریت, اور کچھ نہیں ہے اسلامی جمہوریت کا, نہ ہماری تاریخ میں نہ ہماری علم میں کوئی اعتبار ہے. اتنی بات سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اب ہم سوالات کے جواب لیتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ سول سوسائٹی کی اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے, اور اس حوالے سے امت میں کاشف نبی صدیقی صاحب رہے تھے, ان کا 8 قسطوں میں ایک منظور آیا, اور اس میں انہوں نے پہلے تو یہ بتا ہوا کہ مغرب والوں نے سول سوسائٹی سے مذہب کو نکال دیا, اور پھر انہوں نے آخر میں جو آخری جو ان کا خلاصہ تھا اس کے زیادہ بھول گیا رات کے بیٹھے میں, اس میں یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن جو ہے وہ سول سوسائٹی کو پیش کرتا ہے, یعنی قرآن سول سوسائٹی بناتا ہے, صحابہ نے سول سوسائٹی بنائی, اور ہمارا اسلام جو ہے وہ سول سوسائٹی کی تعلیم دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سول سوسائٹی ہے کیسے, تو انہوں نے جو تعریف کی عام طور پر اس کے بعد جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ ریاست سے الگ کوئی چیز ہے, تو اس کی طرح بتا سکتے ہیں.
سول سوسائٹی جو اکیڈیمک ٹیکس میں لی جاتی ہے, سول سوسائٹی میں مراد ایک ایسا معاشرہ جو غرض کی بنیاد پہ پائے, جاننا کے اپنے الفاظ ہیں کہ ان سول سوسائٹی دی ٹریڈیشنل بانڈز آر ریپلیس بائی امپرسنل بانڈز آف انٹرسٹ, یعنی کہ میرا کسی دوسرے انسان سے مذہب کی بنیاد پر تعلق نہیں ہوتا, میرا کسی سے خاندان یا نسل کی بنیاد پر تعلق نہیں ہوتا, میرا کسی انسان سے محبت کی بنیاد پر تعلق نہیں ہوتا, بلکہ میرا کسی انسان سے غرض کی بنیاد پر تعلق ہوتا, اور غرض میں غرض کی بنیاد پر ہی میں کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہوں, اسی طرح سے وہ کانٹریکٹیرین سوسائٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں آپ کانٹریکٹ میں جاتے ہیں، اور کانٹریکٹ کس کے بیچ میں ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ دو برابر کے انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ مذہب کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں وہ برابر کی سطح کے نہیں ہوتے، یعنی کہ صحابی اور پیغمبر برابر کی سطح کے نہیں تھے، اور صحابہ اور تابعین برابر کی سطح کے نہیں تھے، اور تابعین اور تبع تابعین برابر کی سطح کے نہیں تھے. لہذا کانٹریکٹیرین سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں دونوں پر برابر سیلف گورنڈ آٹونومس بینگ ہوتے ہیں، بالکل آزاد، برابر، برابر کے آزاد، برابر کے ریشنل، اور برابر کے خود غرض ہوتے ہیں. بلکہ خود غرضی اور ریشنلٹی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی سوسائٹی سول سوسائٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روایتی ترتیب جو تعلقات کی ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے تعلقات کی ایک نئی نوعیت سے جو کہ صرف انٹرسٹ کی بنیاد پر بنتی اور انٹرسٹ کی بنیاد پر توڑی جاتی ہے. اور ہائیسٹ آرڈر انٹرسٹ کیا ہے؟ جتنے بھی انسان کے مفادات ہیں اس میں سب سے ہائیسٹ آرڈر انٹرسٹ کیا ہے؟ ہائیسٹ آرڈر انٹرسٹ ہے فریڈم آف این انڈیویجول، میری سیلف ڈیٹرمنیشن. یعنی کہ سول سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی جس کا ہائیسٹ انٹرسٹ کیا ہے کہ ہر فرد اپنے خیر اور شر کے معیارات کا خود مکلف ہو جائے اپنی انفرادی حیثیت سے، اور کوئی بھی کانٹریکٹ جب اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا تو وہ اس کانٹریکٹ سے نکل جائے گا. یعنی کہ چاہے وہ میاں اور بیوی کا تعلق ہو، اور دوست کا ہو، اور کلیگ کا ہو، یا ادارے کا ہو، یا وہ کانٹریکٹ. تو کانٹریکٹ ایک سوسائٹی بنیادی طور پر ایک سول سوسائٹی ہے. تو یہ جب یہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی، تو یہ ان لوگوں کو بالکل نہیں پتا سول سوسائٹی کا. سول سوسائٹی ہے، سول کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں شریف ٹائپ کے آدمی. شریف ٹائپ کے آدمی سر جھکا کے گھر سے نکلتے ہیں، ٹوکری لے کے سودا لیتے ہیں، پھر گھر چلے آتے ہیں، نماز پڑھنے اترتے ہیں، پھر گھر چلے آتے ہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ شروع اچھا رکھتے ہیں. انہیں ایک سول آدمی ہے، سولائزڈ آدمی ہے، مہذب آدمی ہے. تو مہذب ہونے کو انہوں نے سول سوسائٹی، اس کا جو کنٹمپریری سول سوسائٹی سے کوئی تعلق. اور سول سوسائٹی سب سے افیکٹو میکینزم ہے کسی بھی قسم کی اجتماعیت کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا. یعنی کہ ہنگری کے اندر اور پولینڈ کے اندر سسٹمیٹیکلی سول سوسائٹی آرگنائزیشن استعمال کی گئی ایک ایسے سیاسی نظام کی تباہ کاری کے لیے جو کہ اپنے آپ کو ایک خیر کی بنیاد پر وضع کرتا تھا، جو کہ سوشلزم کی بنیاد پر، اس کو بے دخل کرنے. تو کسی بھی ایسی سیاسی، کسی بھی ایسی معاشرتی اور کسی بھی ایسی ریاستی شکل کے خلاف ہوتی ہے سول سوسائٹی جو فرد کی انفرادی حیثیت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے. تو سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو خدا بنانے کی کوشش ہوتی ہے. کئی سطحوں پر اس کا جواب ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر حقوق کی سیاست کے نتیجے میں ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے اور جو روایتی اکائیاں ہیں وہ دھرم بھرم ہو رہی ہیں، تو پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ معاشرے اکائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ دوسری اکائیاں لیتی ہیں. یعنی کہ آپ کا خاندانی نظام تو تباہ برباد ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے محلہ کمیٹیاں وجود میں آ جائیں گی. آپ کا جو ہے وہ مذہبی اکائیاں تو تباہ برباد ہو جائیں گی، لیکن اس کے نتیجے میں ٹریڈ یونین پیدا ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں خواتین کی تنظیمیں پیدا ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں کھلاڑیوں کی تنظیم پیدا ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں فنکاروں کی پیدا ہو جائے گی. اسے سوزین کی لینگر کہتی ہے کہ یہ آرٹیفیشل فارم آف کنیکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے. یہ ساری کی ساری تنظیموں میں یا اجتماعیتوں میں لوگ کیوں حصہ بنتے ہیں؟ یعنی کہ مزدوروں کی جو کنیکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں شرکت کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے انفرادی مفادات کا تعلق. طلبہ تنظیموں میں شرکت کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے انفرادی مفادات کا تحفظ. اور اساتذہ کی تنظیموں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علماء کی تنظیموں کا کیا، ہر چیز کا اس میں غرض کی سیاست کو فروغ دینے کے لیے ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ٹریڈیشنل اکائیاں جو کہ قربانی اور محبت کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہیں ان کو ریپلیس کرتے ہیں ان پرسنل بانڈ آف انٹرسٹ کی بنیاد پر اور اس کے نتیجے میں. اور یہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہے. جیسے آپ نے ایک اساتذہ کی تنظیم آئے تو یہ نہیں ہوا ایک ہی اساتذہ, اس میں کچھ اساتذہ کہیں گے میں ہمارے مفادات کا اس میں تحفظ نہیں ہو رہا ہم دوسری بنا لیتے ہیں ہم تیسری بنا لیتے ہیں چوتھی بنا لیتے ہیں ہزاروں بنا لیتے ہیں پھر ان کے درمیان اینٹیگنزم پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح ہزاروں طلبہ تنظیمیں بن جاتی ہیں اس کے نتیجے میں. ایک تو یہ سطح ہے کہ یہ وجود میں کیوں آتی ہے اپنے انفرادی مفادات کے تحفظ کے لیے, اور ان مفاد کی ڈیفینیشن کیا ہے. یعنی کہ ایک آپ کا اور میرا مفاد یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد ہم سب جنت میں جائیں, یہ بھی تو ہم سب کا مفاد ہے نا اس میں, لیکن اس کی بنیاد پر ہم سب جمع ہوتے ہیں تو اسے وہ سول سوسائٹی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے فنڈامینٹلسٹ ہے, یہ کوئی اجتماعی تھوڑی ہے, تو سول سوسائٹی کی راہ میں رکاوٹ ہے, یہ لوگ جو ہے تو بدماش ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر ہم لوگ سب کہیں کہ انٹرسٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے معاشی مفادات, تو مفاد سے مراد یہ ہے کہ میری معاشی مفادات کا زیادہ سے زیادہ تعبیر ہوگا. انٹرسٹ نیسسرلی ڈیفائن ہوتا ہے ان ٹرمز آف یور کیپیسٹی ٹو اکیومولیٹ کیپیٹل. انٹرسٹ ڈیفائن ہوتا ہے آپ کی سرمایہ میں بڑھوتری کے عمل میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی بنیاد پر. تو ہر انٹرسٹ نہیں ہے اس میں کی بنیاد پر ریڈیوس نہیں ہوتے. یعنی کہ ایک میرا یہ انٹرسٹ ہے نا کہ میرا بھائی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز پڑھے اور اس کے لیے میں پورے خاندان کا زور اس کے اوپر لگاؤں, یہ بھی تو انٹرسٹ ہے نا. لیکن یہ انٹرسٹ سول سوسائٹی کی فارمیشن میں کوئی رول پلے نہیں کرتا بلکہ رکاوٹ بن جاتا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ سول سوسائٹی میں انٹرسٹ کی ڈیفینیشن مارکیٹ سے آتی ہے, مارکیٹ سوسائٹی کی جنریشن. اس لیے تیسری جو اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ مارکیٹ سوسائٹی, سول سوسائٹی از مارکیٹ سوسائٹی. چوتھی جو جسٹیفیکیشن ہے سول سوسائٹی پیدا کیوں ہو رہی ہے, سول سوسائٹی اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ سول سوسائٹی ریاست معاشرہ اور فرد. تو انسان عام طور پر میڈیٹ کرتا تھا ٹریڈیشنل معاشروں کے اندر ریاست کے ساتھ تھرو سوسائٹی, یعنی کہ انٹریکشن جو ہوتا تھا سوسائٹی کا اور اسٹیٹ کا ہوتا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ سوسائٹی کو تو ڈسنٹیگریٹ کر دیا, سوسائٹی ڈسنٹیگریٹ ہو گئی, تو فرد اسٹیٹ کے سامنے اکیلا تنہا کھڑا ہے. آج اگر مجھے میں گھر جاؤں اور مجھے اٹھا کے لے جائے پولیس والے تو مجھے کون بچانے والا ہے, کون بچائے گا مجھے, خاندان میرا ہے ہی نہیں, میرا سارا خاندان تو الٹیا میں رہ گیا, تو میرے تو تین بھائی ہیں وہ کیا کر لیں گے, تو میرا خاندان نہیں ہے. لیکن انڈیا میں ابھی بھی ہم ہندوؤں کے بیچ میں ہمارا خاندان رہتا ہے, لیکن ان کو نہیں اٹھا کے لے جا سکتے ہندو, وہ پورے مل جائیں گے. تو ایک بڑی کلیکٹیوٹی کے مقابلے میں وہ چھوٹی کلیکٹیوٹی اپنی مذہبی اکائیت برقرار ہے. پاکستان میں سب ماشاء اللہ مسلمان ہیں, سب مسلمان, ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان, کیونکہ بالکل محفوظ ہے. انہوں نے خاندان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پورے خاندان کو دھرم برم کر دو, پوری فیملی کو دھرم برم کر, تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. لہذا سول سوسائٹی وہ ویکیوم کو فل کرتی ہے جو کہ کلیکٹیو ٹریڈیشنل اکائیوں کی ڈسنٹیگریشن کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے, اور وہ بنیادی طور پر مارکیٹ جنریٹنگ جو کلیکٹیوٹی.
اتنی بات اور میں آپ کہوں گی یہ بحث انشاءاللہ ہم دوبارہ اٹھائیں گے. دیکھیے سول سوسائٹی اور اسٹیٹ, جس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں آج, وہ دونوں کے دونوں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو مرتب کرنے کی مختلف شکلیں, اور سول سوسائٹی جو ہے وہ شکل وہ ہے کہ جو والنٹری ایسوسیشن کی بنیاد کے اوپر سرمایہ دارانہ معاشرے کو, جیسے آپ بھائی نے فرمایا, مارکیٹ سوسائٹی میں ٹرانسفارم کر دیتی ہے. سول سوسائٹی جب بنتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک سوسائٹی تباہ ہوتی ہے, وہ کون سی سوسائٹی, وہ ہے ریلیجیس سوسائٹی. سول سوسائٹی کی جو الٹ ہے وہ ہے ریلیجیس سوسائٹی, اور سرمایہ دارانہ نظام کو فروغ پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سول سوسائٹی, یعنی جسے کہیے کہ ریلیجیس سوسائٹی کی جگہ لے, اور ریپبلک جو ہے وہ تھیوکریسی کی جگہ, ریپبلک جو ہے وہ تھیوکریسی کی جگہ لے, اور مارکیٹ سوسائٹی جو ہے وہ سول سوسائٹی کی جگہ لے. اس کی تفصیل اس وقت سب بیان ہوگی جب ہمارا لیکچر ہوگا سرمایہ داری اور استعمار اور اس سب کے اوپر, وہ جو ہے ہم نے کیا. لیکن جیسے وہاں میں نے میرے خیال میں بہت عمدہ ابھی وہ بحث نہیں چڑھی, سرمایہ داری کی بحث نہیں چڑھی,
ہم آگے چل کے یہ دلیل دیں گے کیسے جمہوریت اور دستوریت جو تو محض فرمائے کہ بڑھوتری کا ایک اعلی کار ہے, جو اس کا مقصد اعلیٰ ہے, جو اس کا تصور خیر ہے, وہ ہے سرمایہ کی بڑھوتری. لیکن وہ کیسے وہ ہے وہ ابھی ہم عرض نہیں کر سکتے, وہ بعد میں تفصیل سے عرض کریں. لیکن یہ اچھی طرح تک یاد رکھیے کہ ریپبلک لیتی ہے جگہ تھیوکریسی کی, مذہبی ریاست کی, اور سول سوسائٹی جگہ لیتی ہے ریلیجس سوسائٹی, معاشرت اسلامی یا مذہبی معاشرت, یہ ہے. اور سرمایہ داری اسی کے اوپر پنپتی ہے کہ ریلیجس سوسائٹی ختم ہو کے سول سوسائٹی آ جائے اور تھیوکریسی کی جگہ ریپبلک آ جائے. یہ ریپبلک
سوال ہے کہ جو اکثر مطلب جو اسلامی جمہوریت وغیرہ اور ووٹنگ وغیرہ کے حق میں یہ تبدیل دیکھی جاتی ہے کہ اسلام میں بھی یعنی مشورے کرنے کی اہمیت ہے, اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کو ہم ایز این انسٹرومنٹ انسٹنٹ یوز کریں گے, تو یہ ایک طریقہ ہے عوام کا اپنے حکمرانوں کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنے کا, یعنی حاکم کو ہونا چاہیے جس سے لوگوں کا اعتماد ہو, تو زیادہ ووٹنگ
دیکھیں اس میں بہت سارے مسئلے ہیں. ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ووٹنگ جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ جمہوریت کی صرف ایک ڈائمینشن ہے. یہ تھوڑی ہے جمہوریت کہ ووٹ ڈال دیا جاتا, ووٹ ڈالنا پوری جمہوریت تھوڑی ہے. جمہوریت یہ پوری پریمبل ہے نا بہت سارے, کہ آپ پہلے یہ مان لیں کہ انسان کی چاہتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے ہوں. پہلے آپ یہ مان لیں کہ حقوق خیر کو ڈٹرمن کریں گے یا خیر انفرادی حیثیت میں اس کا تعین ہوگا. پہلے آپ یہ مان لیں کہ انسان کے ارادے کی تبدیلی ریاستی عمل کی تبدیلی کے راس متاثر ہوئے, ڈائریکٹلی پروپورشنل. انسان کے ارادے بدل گئے, ریاستی عمل بدل گیا. جبر کی جسٹیفیکیشن صرف اس صورت میں ہوگی جب زیادہ لوگ یہ چاہتے ہوں کہ یہ جائز ہے یا نہیں, یہ ناجائز ہے. لہذا آپ جب ووٹنگ کو استعمال کرتے ہیں تو پہلے وہ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہسٹوریکلی کتنے فیصد لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, امریکہ کے اندر کتنے ووٹ, پاکستان کو چھوڑ دیں کہ مستحکم جمہوریتوں میں کتنے فیصد لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, امریکہ کے اندر 40% لوگ بہت زیادہ تیر مارتے ہیں تو 40% لوگ, 60% لوگ, یعنی کہ میجورٹی کا تو جمہوریت سے کوئی لینا دینا ہوتا ہی نہیں, وہ ووٹ ڈالتے ہی نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ووٹ ڈالنا, یہ لوگ اپنے اعتماد کا اظہار کریں. تو یہ جو ہم یہاں ناگاواد میں جو پارلیمنٹ کا ممبر بیٹھا ہے, آپ کے خیال میں جو اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد, اس کا نام بھی نہیں پتا ہوگا لوگ, نام میں ڈیفینیٹلی بتا رہا ہوں. ابھی آپ نام پوچھ لیں گے یہاں کسی برابر میں گھر کہ بھائی کون ہے جو آپ کی بل کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اس کا اس کو نام بھی نہیں پتا ہوگا. کیا یہ بالکل جھوٹ بات ہے کہ یہ وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ان کی بل کو. اور دوسری بات یہ کہ مشورہ جو کیا جاتا ہے, میں تو ظاہر ہے کہ اسلامی علوم سے واقف نہیں ہوں, کیا تیلی اور تمولیوں اور لفنگوں اور لچھوں سے جا کے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, یا اس کو آپ تربیت دیتے کہ نہیں تم اپنے آپ کو تبدیل کرو اس طریقے سے. اور یہ کہ کیا جمہوری سیاسی نظام کے اندر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہنا چاہیں چاہیں, ایک پوری سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے تھرو ایک پورا نظام ہوتا ہے جو اس کی نشر و اشاعت کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو ان کے غرض کی بنیاد پر اپنے معاشرتی اور سیاسی اور انفرادی زندگی کو مرتب کرنے کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ جمہوری سیاسی نظام کے اندر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہاں آپ جو بھی چاہے کریں, بلکہ ایک خاص قسم کا ایجوکیشنل اسٹرکچر استعمال کیا جاتا ہے, ایک خاص قسم کا آرگنائزیشن اسٹرکچر استعمال کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو یہ چھوڑ دیا, یہ نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو جانا چاہیں چاہیں. اور سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اصول ہیں, مجرد اصول, یہ مجرد نہیں ہے دنیا میں. جب آپ جمہوری سیاسی نظام کو اختیار کرتے ہیں تو دراصل آپ جمہوری سیاسی نظام کے ذریعے حقوق کی آڑ میں اس خیر کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس خیر کا آپ کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں. وہ تاریخ ہے جو کہ لبرلزم اور انلائٹنمنٹ تھاٹ کی ہسٹوریکل پروسیس کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے, اور وہ پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں جو اس ہسٹوریکل اسپیسیفسٹی سے نکلے ہیں جس سے انلائٹنمنٹ تھاٹ گزری ہے, جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا تصور خیر بچ کے نکل جائے گا, وہ ڈسنٹیگریٹ ہوگا جیسے. میں بس آخری بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی بات نہیں ہے کہ بذات خود ایک جھوٹی بات ہے, اس پہ اعتماد کا اظہار کرنا, اعتماد کا اظہار کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی وضع کیا جا سکتا ہے. لیکن اعتماد سے مراد کیا ہے, کس بنیاد سے؟ اگر پرتیا لوگوں کو, سب لوگوں کو اعتماد ہو جائے سلمان رشدی کے اوپر تو لیجیٹمیٹ ہو جائے گا, یہ تو کوئی مناسب بات نہیں. بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے بدماشوں کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے تو وہ لیجیٹمیٹ ہو جاتے ہیں. کیا اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہر وہ آدمی لیجیٹمیٹ ہو جاتا ہے جس پر زیادہ لوگ وہ ہو جائیں, یا ایک علاقے کی میجورٹی, پورا کا پورا یمن جو ہے ریورٹ ہو گیا تھا, تو وہ کہتے ہیں سر پورا یمن ریورٹ ہو گیا, چلو اس میں ان کا حاکم بنا ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم لوگ ماشاء اللہ جو بچ گیا اس کو اس کی فکر کرتے ہیں, اور پھر ان سے حقوق کے بنانا خالد بن ولید کو وہاں پہ دینا.
ٹھیک ہے, اور دیکھیے اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے, بہت عام دلیل ہے. میرے سن بھائی نے بہت اہم سوال اٹھایا, اس میں اتنا دیکھیے, دیکھیے ریپرزینٹیشن کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے, ریپرزینٹیشن نہیں ہوتی. ریپرزینٹیشن سرمایہ دارانہ نظام کی ایک خصوصیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کوئی انسانیت کے ریپرزینٹیو نہیں تھے, وہ تھے اللہ کے نبی. اسی صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ریپرزینٹیو ہوں عوام کا, بلکہ آپ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر المومنین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں, بلکہ آپ امیر المومنین تھے. نہیں, اچھا ریپرزینٹیشن سے کیا, دیکھیے پیر اور مرید کا جو تعلق ہے وہ ووٹر اور پارلیمنٹیرین کا کیا خیال ہے, وہی تعلق ہے. کہ جو پیر نہیں وہ بالکل نہیں ہے, وہ تو اس کے الٹ ہے. یہاں تو وہ ریپرزینٹیٹو جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, تو مجھے جو میرے جن کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ان کی خواہش کا اظہار کرنا ذریعہ. پیر جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں, میں اس کی اصلاح کرنے والا ہوں, میں اس کو سمجھانے والا ہوں کہ اسے کیا چاہنا چاہیے. اسے کہتا ہوں اتنے وظائف پڑھو, اتنے اللہ کا خیال کرو, یہ تم کیا میرے پاس آئے ہو یہ استعمال سے, تمہیں یہ میں نے نسخہ دیا وغیرہ. کوئی پارلیمنٹرین نہیں, پارلیمنٹرین تو اس سے کہتا ہے جو جس کی وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تم بالکل ٹھیک ہو, تمہیں جو مرض. مثلا آپ اسلامی جماعت ہوتے ہیں, نئی جماعت کو دیکھیے, جماعت اسلامی کو, جماعت اسلامی جب جاتی ہے امین بھائی کے پاس اور یہ کہتی ہے کہ رکن بن جاؤ امین بھائی, تو وہ جماعت اسلامی امین بھائی سے کہتی ہے دیکھو رکن بننا ہے, اچھا تمہیں فجر کی نماز میں ضرور آنا پڑے گا, تم اپنے حساب رکھو کہ کتنی جماعتوں میں تم شریک ہوئے, بتاؤ کتنا تم نے آراد یاد کیے, بتاؤ یہ وہ ہرا ہوا ہے. آپ کے خیال میں جب وہ ووٹ لینے جاتی ہے وہ کسی سے پوچھتی ہے کہ فجر کی نماز میں تم آئے, جیسے کہ تم نے کتنے وظیفہ یاد کیے, کوئی پوچھتا ہے؟ بالکل نہیں. وہ تو کہتا ہے گٹر میں صاف کر دوں گا, نعمت اللہ خان سے بہتر گٹر صاف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں, اور یہ کہ جو ہے وہ تمہارے یہ سودے سلف میں آسانی ہو جائے گی. کیوں آ سکتا ہے؟ ایک اسلامی جماعت جو جب اپنا رکن بناتی ہے تو اس وقت تو وہ سارے اسلامی کے اوپر کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا امین بھائی سے کہ اچھا تمہارے بیٹے جو میں وہ کیا نوکری دلا دوں تو تم رکن بن جائے, ایسا کچھ نہیں پوچھ جاتا. نہیں, کوئی ان کا غلط نکال نہیں, لیکن جب ان کا ووٹ مانگتی ہے تو وہ کہتے. کیوں؟ نظام ہی دوسرا ہے نا. ایک طرف تو وہ لے کے چل رہی ہے امین بھائی کا یہ کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں, دوسری طرف یہ کہ امین بھائی جو چاہیں وہ کر سکیں, ہے نا. یہ جو جمہوریت یہ تو یہ ہے کہ امین بھائی کی جو مرضی ہے وہ حاصل کر سکے, مجھے خوب کا حلوہ ملے اور بڑی گاڑی ملے اور واٹ ایور دیٹ سب تھنگ. تو اسلامی جماعتیں بھی جب جمہوری عمل کے ذریعے دعوت دیتی ہیں تو کوئی دعوت تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو لوگوں کی خواہشات کو پر کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ ہم سے اپنی خواہشات پوری کراؤ, ہم کریں گے تمہاری خواہشات پوری. اور اس کے نتیجے کہ ہم بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں, یہ سیکولر اور جھوٹ بولتے ہیں. اصل میں تو یعنی یہ کہ وہ جیسے ابھی بالکل کھلی اور صاف بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ تو نہ دانش مند ہے کہ وہ یہ مشرف ہو, سب تو اصل میں تو اسے اسلامی جماعتوں سے بات کرنا چاہیے. نہیں تو جمہوری طریقے سے اسلامی جماعتوں کی اسلامیت ختم ہو جاتی ہے, وہ عام سیکولر سیاسی جماعتیں بن جاتی ہیں. اور یہی تو انہوں نے فرمایا کہ کارکن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں. ایک طرف تو اسے کہہ رہے ہیں کہ تم وہ جسے کہو کہ فجر کی نماز میں کتنی مرتبہ دوسری طرح اسے کرنا ہے کہ لوگ جو للو بتو کرو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن. ہاں, ایسے بدماش ملک جیسے موجود ہیں کہ جو ڈبل زندگیاں گزارتے ہیں, پیپل لائک دیٹ, کہ جن کے لیے ڈبل پرسنالٹی, سکیزوفرینک قسم کے لوگ ایسے, تو کچھ ایسے بدماش ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بہت مختصر ہیں. اور عموماً تو آدمی چاہتا ہے کہ یعنی
راسخ و لقیدہ وہ یہی معنی ہوتا ہے کہ یا تو اسے سرمایداری پہ پورا ایمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی کا مقصد یہی کہ زیادہ سے زیادہ مارتا ہوں جتنا کچھ میرے قابو میں، یا وہ خدا کی وہ کرتا ہے. تو مطلب آپ ایک طرف تمیم بھائی سے کہتے ہیں کہ نہیں تم بن جاؤ ایک نیک آدمی اور بڑے شخص جب جماعت لانے کی کارکن کی اجتماع میں آؤ تو ہم تم سے تقوا ہی تمہارا تقوا ہی دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ، اور جس وقت تم الیکشن کے لیے لوگ تو بھائی وہ پیپلز پارٹی والے سے اس کے ساتھ معاملہ کرو، اور جیسے کہو کہ ایم پی ایم والے کو بھی کچھ کرو، اور سب کو جو ہے دیکھو کہ کون کہاں سے یہ تو آپ کی یہ تو ہے ہی ممکن ہی نہیں. ووٹ کا بھلا خلافت سے کیا تعلق ہے، یا پیری مریضی سے ووٹ کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو اس کی نفی اور رد ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ ہے تو بیعت کا طریقہ ہے، تو بیعت کی رد ہے کہ بیعت تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں کسی شخص کے، نہیں یہی تو ہے بیعت. اچھا اس کے برعکس وہ جو ووٹ ہے وہ تو آپ جو جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے سپرد ہو جاتا ہے اصول، اور وہ وہی کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں وہی کروں گا جو تم کہتے ہو، یہی میرا وہ ہے. یہ تھوڑی آپ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا میں وہ کروں گا جو تو کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں تو وہ کرے گا جو میں کہتا ہوں. اس لیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کسی صورت سے بیعت کا بدل ہے، وہ تو بیعت کی رد ہے. جہاں ووٹ عام ہوگا وہاں بیعت ختم ہو جائے گی. ارے بھائی عملاً تم نے یہ نہیں دیکھا کتنی پیری مریضی ہے آج ہمارے، حالانکہ پاکستان بننے میں مہاجر ہوں، میں اردو بولنے والا ہوں، میں آپ سے عرض کروں ہمارے گھرانے میں ہر خاندان کسی نہ کسی کا مرید تھا. وہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ میں ہمارے گروہ سے تعلق رہے، انصاری ہیں ہم لکھنؤ کے، اور ہمارا تینوں سے تعلق رہا، ہر خاندان کسی نہ کسی مرشد کا متعین. آج ایک خاندان ایک کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ میں بھی کسی کا مرید نہیں، کوئی بھی نہیں. تو یہ ختم ہو گیا، کیوں ختم ہو گیا؟ یہ کیوں آخرکار پیری مریض ختم ہو گئی؟ کیوں پیر جو تھے وہ سب کے سب زیادہ تر ان میں سے جو ہے وہ اسی نظام کا حصہ؟ اس لیے کہ جمہوری اور سول سوسائٹی سب ناپے ہوئے ہے نا. تو اس لیے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ یہ کوئی ووٹ جو ہے اس کا کوئی تعلق پیری مریض کی جان دے گا، یا ریپرزینٹیشن خلافت کی رد ہے بالکل. اگر وہ ریپرزینٹیٹو ہوگا تو وہ جیسے کہیے کہ من جانب اللہ نہیں ہوگا، وہ تو پھر کسی شیطان کا وہ خواہشات کو پورے کرنے کا ذریعہ ہوگا. ریپرزینٹیشن ارے پوری تو اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کہیں ریپرزینٹیشن کا کوئی تذکرہ ہے؟ کسی نے بھی کہا کہ میں اس لیے حکومت کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کا وہ ریپرزینٹیٹو؟ کسی نے بھی. تو مطلب یہ تو مغرب سے مروبیت کے علاوہ دوسری کوئی اور چیز ہے نہیں جس کا ہماری علمیت سے اور ہماری تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، بالکل قطع نہیں، اجنبی چیز ہے بالکل. تو اس کے ذریعے سے جیسے راہب بھائی نے فرمایا اسلامی انفرادیت کے فروغ پانے کا کیا سوال؟ اسلامی انفرادیت کو کرش کرنے کا طریقہ ہے، اسلامی انفرادیت کو ناممکن العمل بنانے کا طریقہ ہے جمہوریت اور دستوریت. یہ
صاحب آپ نے پچھلے الیکشن سے بتایا تھا کہ اگر متحدہ مجلس امن کو الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیں تو ہم ووٹ دیں گے انہیں. تو میری ناراض نہ ہو تو میری رائے ہے کہ اگر اس میں اور اس بات میں کیا فرق ہے کہ میں کہوں کہ اگر میرے کچھ احباب یا میری جماعت جو ہے وہ سور کی بریانی پکا رہی ہے تو میں ان کو منع تو کروں گا لیکن پکا لیں گے تو میں کھا لوں گا، ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کیا کہ ہم یہ مان لیں کہ مجلس عملی فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن کریں، الیکشن میں جائیں گے، تو ہم اصولی طور پہ تو اسے صحیح نہیں سمجھتے لیکن ووٹ ان کو ہی دیں گے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے احباب اگر سور کی بریانی بنا لیں تو ہم کہیں یہ ٹھیک تو نہیں ہے لیکن آپ پکا لیے تو کھا لیں.
نہیں میرا خیال میں یہ سور کی بریانی والا مثال ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے اگر ایم ایم اے نے یہ فیصلہ کیا کہ انتخابات میں حصہ لے گی تو سمبولکلی یعنی علامتی طور کے اوپر اسلام کا ایک جھنڈا گڑ جائے گا، اور جو پوائنٹ جو آپشن جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس جھنڈے کے ارد گرد لوگ جمع ہوں یا کسی دوسرے جھنڈے کے ارد گرد لوگ جمع ہوں. ایم ایم اے کی شکست اسلام کی شکست ہے اس وقت الیکشن کے تناظر میں. حالانکہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایم ایم اے کی فتح اس سے زیادہ نقصان دہ ہوگی ایم ایم اے کی شکست کے مقابلے میں اصولی طور پر. اگر پرتی کے سرحد میں ایم ایم اے کامیاب ہو جاتی ہے تو لا محالہ وہ ایسی ہی حکومت بنائے گی جیسے اس نے پچھلی مرتبہ بنائی تھی، اور اس سے جو ہے وہ ویسے ہی نقصانات نکلیں گے کہ جیسے پہلے نکلے. لیکن جس وقت
انتخابات ہوں گے اس وقت ایم ایم اے جو ہے وہ سمبل ہوگی اسلامی انفرادیت کی، چاہے وہ کتنی بھی کانٹرڈکشن سے بھرپور ہو، کتنا بھی دوسرا کوئی اسلام کا سمبل نہیں ہوگا اس اسٹیج کے اوپر. ہماری کوئی ایسی اجتماعیت موجود نہیں ہے اس وقت یعنی 2008 میں جو یہ کہہ سکے کہ نہیں اسلام کی انفرادیت کا یہ دوسرا سمبل بھی. بلکہ اگر ہم نے ایم ایم اے کو چھوڑ دیا تو ہم صرف چھوٹے چھوٹے گروہوں میں محض بٹے ہوں گے، اسلام کی کوئی دوسری انفرادیت موجود نہیں ہوگی. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 میں ایسی کیفیت نہیں ہوگی اور ایم ایم اے ہی وہ غیر جمہوری انفرادیت ہوگی کہ جو باہر انتخابی عمل سے کھڑے ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن آج جو پریکٹیکل آپشن آپ کے پاس موجود ہے وہ یہ کہ اگر فرض کیجیے، پہلی تو کوشش ہماری یہی ہے جیسے کہ ہم کہ ایم ایم اے انتخابات میں حصہ نہ لے، یہی ہماری کوشش ہے، یہی ہم چاہتے ہیں. لیکن اگر ایم ایم اے حصہ لے گی تو پھر جو چوائس ہے آپ کے سامنے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ اسلام کے حق میں ہوں گے یا آپ غیر اسلامی فورسز کو اسلام کو شکست دینے میں مدد دیں گے. اس لیے کہ اگر آپ نے ایم ایم اے کو ووٹ نہیں دیا تو اس سے نہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا، نہ ایم کیو ایم کو نقصان ہوگا، نہ مسلم لیگ کو نقصان. نہیں، وہ تو نقصان تو اسلام ہی کو ہوگا، اس لیے کہ اسلام سمبولکلی شکست خوردہ ہو جائے گا. لہذا اور آپ کا کوئی ایسا دوسری گروہ بندی بھی موجود نہیں اس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں کہ نہیں غیر جمہوری متبادل ایک موجود ہے کہ جس کے لیے ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. کوئی بھی اسلامی تشخص اس سطح کے اوپر جس سطح کے اوپر ایم ایم اے نے اپنا تشخص منوا لیا ہے موجود نہیں. میری رائے میں ہونا بھی نہیں چاہیے، ایک وہ دوسری بات ہے لیکن وہ ایک الگ بات. لیکن یہ کہ اس اسٹیج کے اوپر اگر آپ نے ایم ایم اے کو ووٹ نہیں دیا تو آپ اسلام دشمنوں کو تقویت پہنچائیں گے اور اسلام کو شکست دینے میں آپ ایک رول ادا کریں گے، وہ کام ہمیں نہیں کرنا. اس بنیاد کے اوپر اگر ایم ایم اے نے انتخابات کا فیصلہ کیا تو میں ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ کو یقیناً ووٹ دوں گا.
اسلامی ہم نے تشخص کی بات کی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تشخص کو بحال کریں یا اسلامی تشخص کو زیادہ کرنے کا یہ ہماری ذمہ داری ہے نا.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تشخص کے کو اجاگر کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے نہ کہ کسی سیاسی تنظیم.
نہیں مطلب یہ ہے کہ ہم سب سیاسی تنظیموں کے کارکن ہیں اور ہم اور کچھ نہیں ہیں. میں سب سے پہلی بات جو آپ سے سنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہاں جو لوگ جمع ہیں یہ سب جو عملاً کام کر رہے ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی اسی کوشش کی کہ ہماری کوئی الگ جماعت، ہم اس کے خلاف ہیں اس ارادے کے. ظاہر ہے میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ کوئی دوسری جماعت بننا نہیں چاہیے، بننا چاہیے. اگر کوئی دوسری جماعت بنتی ہے وہ اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک وہ جو ایگزسٹنگ جماعتیں ہیں ان کی حلیف اور مددگار اور ان کی ساتھی ہو، ان پہ لعنت کرنے والی نہ ہو. تو اگر کسی کو شوق ہے کوئی ایسی جماعت بنانے کا جو کوئی ایسا کام کرے کہ جو ابھی نہیں ہو رہا ہے یا جو کمزور ہو رہا ہے، تو بشرطے کہ وہ دوسری جو جماعتیں ان کی حلیف ہو، کوئی حرج. لیکن ہم تو وہ ایسا نہیں ہیں. میں تو ذاتی طور پہ بالکل جماعت اسلامی کارکن ہوں، میرے کوئی اور شناخت یا پہچان نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ایک فکر کو ڈیولپ کر رہے ہیں جس کو ہم کوشش کریں گے کہ دیانتداری کے ساتھ اپنی اپنی جماعتوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تاکہ دھیرے دھیرے رائے تبدیل ہو اور وہ کام شروع ہو جائے جس کے نتیجے کے اندر غیر جمہوری پریکٹیکل متبادل غلبہ اسلامی کے لیے تعمیر ہونا شروع ہو جائے. اس لیے میرے خیال میں جتنے لوگوں نے بھی جماعتیں چھوڑ کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لیے انہوں نے محض دشمن کو تقویت پہنچائی اور کچھ اس کے نتیجے میں جو ہے اسلامی جدوجہد جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی. لہذا جو بھی راسخ العقیدہ اسلامی جماعتیں ہیں سب ایک ہی سطح کی جماعتیں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. میں جمعیت علماء اسلام کو، جمعیت علماء پاکستان کو، اہل حدیث جماعت اسلامی کی بالکل برابر کی مخلص اور برابر کی وہ جیسے کہ وہ تحریک سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں تعاون اور اشتراک ہونا چاہیے ایک دوسرے کے حدیث، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تمام جماعتوں کے اندر اس رائے کو فروغ دینا کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ رائے وہ اون کر لیں، وہ یہ رائے ہماری نہ رہی ہے بلکہ یہ رائے جو ہے وہ عام جماعت والے قبول کر لیں اور کہیں کہ اس کی
اسلام میں کہ جماعت کا تصور وہاں تک ہے،
جماعتوں کا جیسا وہ اسلامی بالکل مطلب سرخیا کرام جماعتیں بناتے ہیں اور ہمیں کل سے دوسری تو کوئی ویسی چیز نہیں. سرخیا اسلامی جماعتیں جو آج ہیں
صوفیہ کرام کی برکت اور صوفیہ کرام کی جیسے کہ لیجیے جو تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے وہ خالد شاہ اسلام
ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن میں ایم ایم اے حصہ نہیں لیتی تو یہ بھی تو پورا گراؤنڈ چھوڑ دینا ہوگا کہ سیکولر جماعتوں کے لیے پھر وہ کرتی چلے ہوں گے. بات ہے ایم ایم اے کے پاس اس کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں, یعنی وہ جو ادارتی تبدیلی اپنے معاشرے میں یا کوئی اور الٹرنیٹ تو پیرل تبدیلی وہ کرنے
کے لیے مطلب یہ کہ ایم ایم اے کے پاس یہ بالکل آبجیکٹ میری رائے میں یہ درست بات نہیں کہ اگر ایم ایم اے انتخابات میں حصہ نہیں لیتی تو وہ گراؤنڈ چھوڑ دے گی. وہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر وہ اسی اسٹیٹ سے کمیٹڈ ہے. وہ تو اب دیکھیں نا, ابھی اگر آپ ہماری پریس پڑھیں, اگر آپ فرض کیجیے ہمارے جسارت پڑھیں, اس میں دونوں کانٹرڈکٹری بیانات آتے ہیں. ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں جیسے مولانا بھٹو کا بیان کل آتے, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ اس کے اندر جو ہے منصفانہ انتخابات مرتب ہو. نمبر دو جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے پہلے جس آدمی نے کاغذات نامزدگی جمع فرمایا وہ کاغذ بھی تھا, ہے نا, یہ بھی جو باقاعدہ ہیڈ لائن آپ دیکھا ہوگا ڈاک بینر لائن اوپر ہے. اچھا, اب ان دونوں صورتوں میں ایک کانٹرڈکشن ہے. کانٹرڈکشن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد کا اکیلا ارینا وہی ہے کہ جو استعمال میں مقرر کر دیا, اور سیاسی جدوجہد کا کوئی دوسرا ارینا نہیں ہے نا. اس وقت جو ہماری سیاسی جدوجہد کا سب سے اہم ارینا ہے وہ یہ ہے کہ ایم ایم اے کو گراؤنڈ لیول کے اوپر اسٹیبلش کر, یعنی ایم ایم اے کی جو اصلی کمزوری ہے وہ کمزوری ہے کہ یہ محض ایک سیاسی اتحاد ہے جس کے اندر چند لیڈر ایک میز کے ارد گرد بیٹھنے کے اوپر تیار ہو گئے ہیں. ورنہ عملاً نہ دیوبندی اور بریلیوں میں اتحاد ہے, نہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں اتحاد ہے, نہ مساجد اور مدارس میں اتحاد ہے, نہ شیعہ اور سنی میں اتحاد ہے, کوئی اتحاد ہے. اور جو آدمی کوڑے کرتا تھا وہ کوڑے کر رہا ہے, اور جو آدمی جیسے کہیے کہ وہ یعنی یہ حلقہ درس میں جاتا تھا جو وہ جا رہا ہے وہ جو کوڑے کرنے والا ہے اسے کافر سمجھ رہا ہے, وہ جیسے کہ بدتی سمجھ رہا ہے, وہ جو کوڑے کر رہا ہے وہ جس کو جو درس میں مولانا کافی عثمانی کی جا رہا ہے اس کو کافر وغیرہ ویسے کر رہے تھے. تو ایم ایم اے کوئی مذہبی اتحاد نہیں. پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا چاہیے وہ ہمیں اٹھانا چاہیے ایم ایم اے کو ایک مذہبی اتحاد بنانا جس کے اندر سے واقع دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ اور اہل حدیث ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور ایک ریلیجس سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں. اچھا, استعمار کے خلاف جدوجہد اس کا سب سے ضروری ہے کہ مجاہدین اسلام جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کو اون کیا جائے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ادارے کی تبدیلی کی جائے. ہر جگہ یہ کسی نہ کسی حد تک ممکن ہے اور ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر اور اس میدان کے اندر جمہوریت نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے سیاسی اسٹرگل چھوڑ دیا. وہ تو صرف ایک صورت میں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی لیجیٹمیٹ سیاسی اسٹرگل صرف یہی ہے تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لہذا ایم ایم اے اگر مثلا 1997 میں میری جماعت نے انتخابات سے بائیکاٹ کیا. اچھا, سب جانتے ہیں, کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا احمد امین صاحب کے ساتھ, کہ 1997 سے 2002 تک ہم نے جتنی پروگرس کی کبھی نہیں, کیا 1997 کے انتخابات میں ہم نے جو بائیکاٹ کیا اس کے نتیجے ہم نے میدان خالی سے ہو گیا. بالکل نہیں, سرحد میں جو ہماری 2002 کامیابی اس کی بنیاد بنی 1997 کے انتخابات میں بائیکاٹ کرنا. بالکل, تو انتخابات سے بائیکاٹ کرنا تو اس نظام کو کمزور کر دے گا. یہ بتا دے گا واضح کہ نواز شریف اور بے نظیر اور مشرف ایک ہی تھیلی وکٹ چلتے بٹتے ہیں. اگر آپ نے نواز شریف یا ان کی کسی کے ساتھ مل کے کیا یا اکیلے کیا اس کے بعد مخلوط حکومتیں بنائی تو آگے کہیں گے کہ نہیں ان میں سے یہ اتنا یہ زیادہ امریکی ہے اور یہ کم امریکی ہے, اور آپ کا اسلامی کوئی پلیٹ فارم ہو بھی نہیں. خالص جمہوری اور دستوری بنیادوں کے اوپر آپ کا جو دعویٰ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ جمہوریت اور دستور کے مخلص ترین کارکن, یہی دعویٰ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ نہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس اسٹیج کے اوپر کوئی اسلامی ایجنڈا لوگوں کے سامنے لا سکیں. اگر لوگوں کا خواہش ہی نہیں ہے اسلام, یعنی یہ جو ہمارا بنیادی مفروضہ ہے کہ لوگ اسلام چاہتے ہیں, بالکل غلط مفروضہ ہے. لوگ بالکل اسلام نہیں چاہتے, بالکل نہیں چاہتے. آپ یقین دیکھیے, قاضی صاحب کب سے چلا رہے ہیں, وہ کیا کہیے کہ وہ لوگ سڑک پہ آئے, کوئی نہیں آتا. بے نظیر اگر یہ کال دے دے تو آپ دیکھیے کتنے لوگ سڑک پہ آتے ہیں, یا نواز شریف سے کال دے دے تو آپ دیکھیے کتنے لوگ سڑک پہ آئے. کیونکہ اس لیے کہ لوگ تو بڑے بدماش ہیں اور ہمیشہ سے ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت متقی پڑے, آپ دیکھیں لوگ گھروں کا کیا حال ہے. لوگ تو بالکل اسلام نہیں چاہتے, کس نے کہہ دیا کہ وہ اسلام چاہتے ہیں. یہ مفروضہ تو بالکل غلط ہے.
ہاں یہ درست ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں ان عوام میں. اب مثلا یہ ہم نے 1995 میں سروے کیا تو ہم دیکھا تھا کہ 13% آدمی اس وقت با جماعت نماز پڑھتے ہیں. ایسے لوگ کہ جو مسجد میں کم از کم 2 نمازیں پڑھتے ہیں پورے پاکستان میں, یعنی اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ سیمپل تھا, باقاعدہ سائنٹیفکلی ہم نے کیا تھا, تو 13 مردوں میں سے 13% لوگ ایسے تھے کہ جو مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں 2 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے. اگر آپ بہت ہی کہیں فرض کیجیے کہیں, اچھا اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی سوال پوچھا تھا اس وقت کہ ان 13% میں سے کتنے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی اسلامی گروہ سے ان کا کم از کم وہ نام جانتے ہیں, کہ کسی نہ کسی اسلامی گروہ سے ان کا کچھ نہ کچھ واپسی, اور صرف 3.5% نکلے تھے. تو آپ کے 16 کروڑ آدمی میں سے آپ کی جو کنسسٹنسی ہے وہ چند لاکھ کی ہے. چند لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام چاہتے ہیں, چند لاکھ. اب اس وقت آپ ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئیں, اس کا کوئی دکھ ہے؟ مطلب صرف اسی بنیاد پر وہ آپ مطلب سرحد میں اگر ہم جیتیں گے, اور پرابلی ہم سرحد میں جیتیں گے اس لیے کہ اجتماع کی ضرورت ہے کہ ہم سرحد میں جیتیں, تو لوگ ہمیں جو ووٹ دیں گے وہ کس بنیاد پر دیں گے؟ اس بنیاد کے اوپر دیں گے کہ ہم سرمایہ داری کے بہتر اور زیادہ مختلف اور زیادہ دیانتدار کارکن ہیں بہ نسبت ایم پی کے اور بہ نسبت ایئر پاؤ کی لیگ کے وغیرہ کا. اس بنیاد پر کوئی ووٹ دیں گے کہ ہم نے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ شریعت نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی, حزب ایکٹ آیا نہیں آیا, یہ کیا, یہ تو بالکل ریلیونٹ چیز ہے. اس سے بڑا شریعت نافذ کیا چیز ہے, شریعت نافذ اس سے کوئی مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ کے لوگوں نے کم لوٹا, اے این پی زیادہ لوٹتی تھی, آپ جو وزیر تھا وہ سلوار قمیض پہنتا تھا, اے این پی کا والا ملنا مشکل تھا, آپ کا آسان ہے, یہ وہ ان کے مسائل آپ نے زیادہ حل کرائے, وہ دوسرا والا نہیں کرواتا تھا یا وہ. تو اس وجہ سے بولتے ہیں کہ سرمایہ داری کے محافظ کے طور کے اوپر آپ کو یقیناً لوگ پسند کر سکتے ہیں اور کریں گے, سرحد میں ترقی کریں گے, اور پھر آپ سے توقع بھی یہ رکھیں گے کہ آپ ان کو ترقی ان کو دیں اور آپ ان کی آزادیاں جو ہے ممکن بنائیں, یہ کی تمام چیزیں. لیکن اس کا اسلام سے کیا تعلق, نتنگ ٹو ڈو وتھ اسلام, اس کا اسلام کوئی تعلق نہیں, یہ تو لوگوں کے خواہشات پوری کرنے کا ایک طریقہ. آپ ہی ویسے ہی ایک سیاسی جماعت ہے جیسے ایم پی ہے اور جو کچھ ہے, وہ ایک سیاسی جماعت آپ ہی ہے. تو اس کا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اور اسلامی برپا کرنا, یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟
مطلب وہ میرے سوال کا جو ہے صحیح, یہ جو ہے مسجد جرا کا کیا ہوتا ہے, پھر سابق کرانتی زمانے میں جو ہے وہ عبداللہ بن سوا تھا, تو یہ جماعتی جو ہے یہ جماعتی تصور اسلام میں کہتے یہ کس کے تعلق,
یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد ذرار بنا کے لوگوں نے ایک جماعت بنانی چاہیے, اور اسی طرح سے حضرت عثمان کے دور میں عبداللہ بن سوا نے ایک جماعت بنائی, یہ الگ سے مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ سے جماعتیں بنانا تو اس کے لیے غلط بات ہے, اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے.
ذرا اس کو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا تصور اسلام میں غیر اسلامی ہے, پارٹی کا تصور
اسلامی ہے, یہ غلط بات ہے. دیکھیے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اسلام کا کام پورے کا پورا نہیں کرتا ہے, صرف انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت اور خود بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا جو کام تھا شمول تھا, ان معنوں میں کہ جتنی بھی ضرورت تھی دین کے غلبے اور دین کے تحفظ کی, یہ تمام آپ نے کما حقوق ادا کر, یہ تو درست. لیکن اس کے بعد تو مثلا اگر فرض کیجیے آپ یہ پوچھیں کہ امام غزالی نے جہاد کرنے کے لیے کیا کیا, ظاہر کچھ نہیں کیا ہے نا, حالانکہ امام غزالی کا بڑا کام ہے یونانی فکر کے اس میں اور روحانیت کے فروغ میں ہو رہا ہے. کوئی بھی آپ ایسی مثال نہیں لے سکتے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی نے پورے کا پورا کام جو ضرورت تھی وہ کر دیا, نہیں ایسا نہیں. لہذا اگر مختلف گروہ مختلف کام کر رہے ہیں, مثلا تذکیر اور جیسے کہیے کہ یہ ارشاد کا کام بہتر گاؤں کی سطح کے اوپر تبلیغی جماعت کرے جس میں کیا حل ہے, یہ کام اور تبلیغی جماعت سے بہتر میری رائے ہے, دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت سے بہتر کوئی نہیں کر سکتی. تو اگر وہ یہ کام کر رہی ہے تو اس میں کیا حل ہے؟ یا اگر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے لوگوں کی جسے کہیے کہ تزکیہ فرما رہے ہیں اور انہوں نے ایک حلقہ تصور, تو اس میں کیا حل ہے؟ کوئی آدمی اگر فرض کیجیے مجاہدین کی رسد کی یعنی فراہمی کوشش کر رہا ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ اور اجتماعیت تو لازم ہے, اگر اسے مجاہدین کی استعانت کرنی ہے تو اکیلا تو نہیں کر سکتا, اسے کچھ نہ کچھ ہم خیال لوگ تو جمع کر کے تنظیم قائم کرنا, تبلیغی جماعت میں سے کوئی ایک مولانا جا کے پورے پاکستان وہ تو نہیں کر سکتے, انہیں کوئی نہ کوئی تنظیم بنانا. ہاں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت یہ نہ کہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کے علاوہ سب غلط ہے اور کرنے کا کام یہی اور کوئی کام نہیں, بلکہ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کام وہ کر رہی ہے اس کا تعلق اور ربط بن جائے دیگر تمام کاموں سے کہ جو ہو رہا ہے, اور وہ حلیف اور مددگار بن جائے دوسرے اسلامی گروہوں کی اور حکومت کی حلیف اور مددگار اور بیوروکریسی کی اور اس کی نظر, یہ تو درست ہے. لیکن جماعتیں بنانا تو ایک کار انتظامی ہے, یہ تو لازم ہے, اور کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ حضور نبی کہیں گے کہ جو انسانوں میں ایسا مکمل کام کر جائے کہ اس کے بعد, اسی لیے اطاعت رسول غیر مشروط ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم نکلے تو اس کی کوئی نہیں دلیل کہ کیوں ہے اور کیا ہے, کچھ نہیں, حضور نے فرما دیا وہ کیا, اس لیے کہ سرکار جو تھے وہ تو جیسے کہیں کہ اپنی ذات میں جو مکمل, تو اس سطح پہ تو کوئی بولی نہیں. اور پھر ان حالات میں جن میں آپ جاتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا مشکل ہوتی, تو ان حالات میں آپ آئیڈیلزم کی کیسے بات کریں؟ جتنے لوگوں نے یعنی جو لوگ اسلامی جماعتوں سے الگ ہوئے ان کی ایک بنیادی کمزوری یہ رہی کہ انہوں نے ایک ایبسٹریکٹ ماڈل بنایا کہ دیکھو ایسا ہونا چاہیے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میں کروں گا. تو وہ جیسے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نور کے پردے بھی ہوتے ہیں, صرف ظلمت کے پردے نہیں ہوتے, نور کے پردے بھی ہوتے ہیں. نور کا پردہ کیا ہے؟ نور کا پردہ یہ ہے کہ آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں حقیقت تو وہی ہے, اور اس کے علاوہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں گمراہی ہے. یہ ہے نور کا پردہ. اور امام فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اس سے محفوظ ہوں اور نہیں ہے. تو کوئی آدمی بھی اگر کوئی ایبسٹریکٹ ماڈل بنا لے اور پھر کہے کہ جناب یہی, تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے, بہت مخلص ہے وہ آدمی. یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کوئی اپنی پیسہ کمانا چاہتا ہے یا یہ نہیں, وہ اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ میری سمجھ میں آ گیا بس حق وہی. یہ ہے نور کا پردہ. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا, آپ دیکھیے نا مطلب یہ کہ دیکھیے اتنے دیوبندی بریلوی سب سے آئے بھائی, دونوں نے بڑا اہم اور ضروری کام دیا اور ایک دوسرے کے فطری حدیث ہیں. ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے عوام کے رسوم و رواج کو مرتب کیا, دوسرے نے فقہ اسلامی کو اور جو علوم اسلامی کو محفوظ رکھا. ایک دوسرے کے فطری حدیث ہیں, فطری حدیث ہیں, ایک دوسرے کے بغیر پلٹ نہیں سکتے. نہیں تو آپ یہ سوچو کہ دیوبندیوں کا فطری حلیف اگر بریلوی نہیں ہوگا تو کیا کمیونسٹ ہوگا یا وہ فاسسٹ ہوگا؟ ارے ظاہر ہے کہ بریلویوں کا دیوبندیوں کا فطری حلیف وہی ہوگا کہ جو چاہے گا جو شرح نافذ ہو. اب آپ ہم میں سے کتنوں کو یاد ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کو ختم کرنے کے لیے اتنا کچھ لکھا ہے کہ میں آپ سے کیا کہ یہاں جو دیوبندی بھائی موجود ہے جلانے کا یہ فرمائیں گے نہیں, لیکن وہ سب ہم بولنا اعلیٰ حضرت کون تھے؟ تو اعلیٰ حضرت تو وہ تھے کہ جو فاتح کرتے تھے, بس یہ ہے اعلیٰ حضرت وغیرہ, اور چلان کے اہل بدت تھے اور بالکل انہوں نے سب کو کافر کہا اور یہ وہ تو مطلب یہ کہ اسلامی اجتماعیت یقیناً چھوٹے چھوٹے گروہوں کے مشترکہ کام سے نکلے گی. اس سے نہیں نکلے گی کہ آپ بات تو کریں اتحاد امت کی اور شروع کریں جماعت اسلامی توڑ کے, اس کو کوئی دکھ ہے. آپ بات کریں اتحاد اسلامی کی اور کہیں کہ نہیں میں جواب اسلامی دیکھو غلط, میں اس سے نکل کے میرا یہ غلط اور پھر میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب غلط, جو کچھ میں صرف مجھ بدماش ہو جاؤں گا. آپ کچھ اپنی اداؤں سے ذرا غور کریں, ہم اگر سب کر دیں گے تو